السلام علیکم. 25 پارہ جہاں سے نصف ہوا ہے اس کے آگے سے کریں گے. سورۃ زخرف آیت نمبر 26, رکوع نمبر 9 شروع ہو رہا ہے. الحمدللہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربك نستعين اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله. اے ہمارے اللہ, ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ زخرف آیت نمبر 26. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا, تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں, میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا, وہی میری رہنمائی کرے گا. اور ابراہیم یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گئے تھے. شرک کی حمایت میں مشرکین مکہ ابراہیم علیہ السلام کا ریفرنس دیا کرتے تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا اور ان کی بات کو واضح کیا کہ ابراہیم تو مشرک نہ تھا. تو مکہ کے مشرکین جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے بیسس پر جا کر شرک میں کیوں پڑ گئے. ان کی اولاد کے بارے میں آیا کہ ابراہیم بھی اور ان کی اولاد بھی ایک ہی چیز پر قائم تھے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں. اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کو مٹا دیا, یعنی جب ان کی قوم میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی, اللہ نے ان کو ہٹا دیا, بلکہ میں انہیں اور ان کے باپ دادا کو متاع حیات دیتا رہا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا. مگر جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, مگر جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے, ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں, یعنی مشرکین مکہ کہتے ہیں, ریفرنس کے اندر ان کا ذکر ہے, یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہ نازل کیا گیا. یہاں دو شہروں سے مراد طائف کی اور مکہ کی بستیاں ہیں, اور طائف کی مکہ کی بستیوں میں جو سردار تھے بڑے, جیسے ولید بن مغیرہ تھا, عتبہ بن ربیعہ تھا, ان کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مکے کے سرداروں کے اوپر پیغام کیوں نہ بھیجا. جو وہاں کے مالدار لوگ تھے اللہ نے ان کو رسول بنا کر کیوں نہ چنا, اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں نہ کیا. اور یہ شروع سے مشرکانہ ذہنیت رہی ہے کہ مشرکانہ مذاہب کے اندر یہ بات رہتی ہے کہ اللہ جن کو مال و دولت دیتا ہے وہ اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں, اور ان کا مال و دولت ملنا اس بات کی نشانی ہوتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے. یہاں اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ عقل, ذہانت اور مال و دولت, اس کا تعلق الگ الگ کیٹیگریز کے اوپر ہے, تقدیر کے اوپر ہے, اس کا تعلق رسالت سے نہیں ہے. کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں, اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے بدرجہ فوقیت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں. ورحمت ربی کا, اور آپ کے رب کی رحمت, خیر و مما یجمعون, اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے رئیس سمیٹ رہے ہیں. دولت کا استعمال بتا دیا گیا. دولت کی نعمت اپنی ذات سے کچھ بھی نہیں ہے, نہ رحمت ہے نہ وبال ہے. اس کا استعمال ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ بندے نے دولت کو اپنے لیے اللہ کی رحمت کے طور پر ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے یا اللہ کے وبال کے طور پر. اس چیز کا یہاں ذکر کر دیا کہ دولت تو کوئی آنی جانی چیز ہے, اصل رحمت تو اللہ کی ہے جو آپ کے اوپر ہے یا جو لوگ جمع کریں. اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں رحمت سے مراد اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نبوت ہے, اس لیے کہا ورحمت ربی کا خیر و مما یجمعون. یہ لوگ تو دنیا کا مال و دولت جمع کر رہے ہیں لیکن آپ کے پاس اپنے رب کی رحمت ہے اور وہ نبوت کی شکل میں ہے. اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم خدا رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں سب چاندی اور سونے کے بنا دیتے۔ یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے۔ اللہ کن کو مال و دولت سے نوازنے کی بات کر رہا ہے، گناہگاروں کو یا نیکوکاروں کو؟ گناہگاروں کو۔ اللہ نے کہا کہ اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ سب ایک طریقے پہ ہو جائیں گے تو جو اللہ کا کفر کرنے والے ہیں، اللہ نے کہا کہ ہم ان کے گھروں کو سونے چاندی کا بنا دیتے، یعنی اگر ایسا اللہ کر دیتا تو یقیناً پھر امتحان بہت سخت ہو جاتا اس دنیا کے اندر، کہ اگر ساری دولت صرف اور صرف کافروں کے پاس چلی جاتی اور مومنین کے پاس نہ رہتی تو یقیناً ایمان لانا ہمارے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی مشکل ہو جاتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا نہ کیا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نافرمانوں کے پاس، اللہ کا کفر کرنے والوں کے پاس بظاہر مال و دولت زیادہ ہے۔ ہم جب ویسٹ کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو ہمیں خیال ضرور آتا ہے، لیکن یاد رکھا کریں کہ اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے۔ ان میں سے جو اس ڈھیل سے فائدہ اٹھا کر اللہ کی طرف پلٹ آئے گا اس میں سے خیر ہی خیر نکلے گا، اور جس نے اپنا انجام درست کرنے کے لیے اپنی دنیا میں ہدایت کی راہ نہ اختیار کی، اللہ تعالیٰ اس کا انجام مشرکین اور کافر کے ساتھ کرے گا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ تو سب دنیا کے ڈفرینٹ ٹولز ہیں، اللہ نے اصل میں تو آخرت جو ہے وہ متقین کے لیے سنبھال کر رکھی ہے۔ جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے، یعنی اعتراض کرتا ہے اللہ کا ذکر کرنے سے، یا غافل رہتا ہے اللہ کا ذکر کرنے سے، جس کا دل خالی ہے، اللہ نہ کرے کہ آپ کا اور میرا دل اللہ کے ذکر سے کبھی خالی ہو، اس لیے کہ جس دل میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہاں شیطان آ کر اپنا مسکن بنا لیتا ہے۔ تو غافل نہیں، اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے ذاکر بنا دے، مسلسل ذکر میں مصروف رہیں۔ مختلف صورتحال کے اندر، آپ کے گھر میں جو مختلف صورتحال ہوتی ہیں اس میں آپ مختلف قرآن کی آیات کو سوچتی رہا کریں۔ اگر آپ الحمدللہ اس وقت تلاوت بھی کر رہی ہیں قرآن کی رمضان میں اور اس کا ترجمہ بھی سن رہی ہیں تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کافی آیات آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں یا کم سے کم ان کا مفہوم بیٹھ جاتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں، جیسے مثال کے طور پر آپ کے ذہن میں آتا ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا سوچ کے، تو آپ اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں کہ میں کس طرح سے ان کو دین کے قریب کر سکتی ہوں۔ آپ کھانا پکا رہی ہیں تو سوچیں، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کلو وشربو، لیکن اللہ نے کہا ہے آگے ولا تصرفو، اسراف مت کرنا۔ اسی طرح سے آپ کے ذہن میں اگر آئے کہ اپنے گھر کے سامان کو دیکھیں، اپنے گھر کی زینت کو دیکھیں، اپنے کپڑوں کو دیکھیں، اپنی زینت کو دیکھیں، تو اپنے آپ کو یاد دلا دیا کریں متاع قلیل، کہ یہ کم وقت کا میرے اور آپ کے لیے ایک سامان ہے۔ تو بندہ ہر وقت اس طرح سے ذکر میں مصروف اپنے آپ کو رکھ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے بتایا کہ جس کا دل ذکر سے خالی ہوگا اس کے لیے کیا ہوتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ پھر شیطان جو ہے اس کے دل میں آ کے وسوسے بھی ڈالتا ہے اور اس کو بہکاتا بھی ہے۔ یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ آخر کار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا بعد ہوتا، یعنی فاصلہ ہوتا، تو تو بدترین ساتھی نکلا۔ اس نے کسی بھی طرح سے اس کو فائدہ نہ دیا۔ جو شیطان سے دوستی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی میں جھوٹ ہوتا ہے، ان کی زندگی میں غیبت ہوتی ہے، ان کی زندگی میں بے حیائی ہوتی ہے، ان کی زندگی میں برا اخلاق ہوتا ہے، ان کی زندگی میں اللہ کے معاملات میں خیانت ہوتی ہے، لوگوں کے حقوق صحیح طرح سے ادا نہیں کرتے۔ تو آپ اور میں دیکھ لیں کہ اگر میرے اور آپ کے اندر یہ کریکٹرسٹکس ہیں تو کہیں شیطان کے ساتھی بن کر تو میں اور آپ نہیں بیٹھے ہوئے۔ اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ کیسے معلوم ہوگا کہ کون شیطان کا ساتھی ہے، وہ اپنے کردار پر نظر ڈالے اور وہ اپنے ماحول پر نظر ڈالے، وہ اپنے دوستوں پر نظر ڈالے کہ کن لوگوں میں اٹھ بیٹھنے میں اس کو اچھا محسوس ہوتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ اس کا دل لگتا ہے۔ تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا شیطان اس کا ساتھی بنا ہوا ہے یا وہ شیطان سے الگ راستے پر چل رہا ہے۔ اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہے کہ تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہیں۔ اس دن سب اکٹھے ہو جائیں گے جہاں رحمت کے فرشتوں کو بلانے والا ماحول نہ ہو، یاد رکھیں وہاں شیطان آ جاتے ہیں، اور جہاں شیاطین آ جاتے ہیں پھر وہاں انسانوں کے لیے نیکیاں کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے اور میں نے فرشتوں کو اپنا دوست بنانا ہے تو آپ کو اور مجھے ایک ہی رویہ اپنانا ہوگا، اور وہ رویہ ہے نیکیوں میں سبقت لے جانے والا۔ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو شیطان ہمارے گھروں میں آ کے بیٹھ جائے گا. جس وقت آپ گھر میں داخل ہوتی ہیں اللہ کا نام لے کر گھر میں داخل ہوا کریں. جس وقت آپ کھانا کھانا شروع کرتی ہیں اللہ کا نام لے کر کھانا کھانا شروع کیا کریں. اس لیے کہ جس دن آپ گھر میں اللہ کا نام لے کر داخل نہیں ہوں گی شیطان بھی آپ کے ساتھ داخل ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ گھر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو, کھانا شروع کرو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو, تم بازار میں جاؤ تو یہ دعا کر لیا کرو, تاکہ شیطان تمہارا قرین نہ بنے, شیطان تمہارا ساتھی نہ بنے. اور اگر شیطان کسی کا ساتھی بن گیا تو وہ رسم کے نام پہ, ٹرینڈ کے نام پر, فیشن کے نام پر, مجبوری کے نام پر آپ سے اور مجھ سے خاموشی سے بہت سے گناہ کراتا جاتا ہے اور آپ کو اور مجھے پتہ بھی نہیں چلتا. ہم سمجھتے ہیں ہم تو اپنے گھروں میں مزے سے رہ رہے ہیں, لیکن کس وقت شیطان آپ کو اور مجھے پھسلا کر گناہوں میں انوالو کر دیتا ہے ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. تو کانشیس لیول پر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اب کیا اے نبی تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں اور سری گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ دکھاؤ گے؟ اب تو ہمیں ان کو سزا دینی ہے, خواہ ہم تمہیں دنیا سے اٹھا لیں یا تم کو آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے. ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے. تم بہرحال اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو رہو. جس نے برے انجام سے بچنا ہے اس کو ایک ہی کام کرنا ہے کہ کتاب کو تھام لے جو وحی کے ذریعے تمہارے پاس بھیجی گئی ہے, یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو. حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے اور عنقریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. یہی دونوں باتیں آپ کے اور میرے لیے بھی ہیں. میرے اور آپ کے لیے بھی قرآن ایک بہت بڑی رحمت اور شرف والی کتاب ہے اور آپ کو اور مجھے بھی اس کے بارے میں اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہوگی. تم سے پہلے بھی ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں ان سب سے پوچھ دیکھو, کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے؟ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کے پاس بھیجا اور اس نے جا کر کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں, انی رسول رب العالمین, میں تو رب العالمین کا رسول ہوں. پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ ٹھٹھے مارنے لگے, ہنسنے لگے, مذاق اڑانے لگے, موکری کرنے لگے. ہم ایک پر ایک ایسی نشانی ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلی سے بڑھ چڑھ کر تھی, مگر ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا کہ وہ اپنی روش سے باز آئیں. کمپیریزن تو نہیں کرنا چاہیے یہاں پر, لیکن پھر بھی بہرحال جب ہم پر بھی کوئی مشکل آتی ہے تب ہمیں اللہ یاد آتا ہے نا, ورنہ تو ہمیں اللہ یاد نہیں آتا. ان کے اوپر بھی جب عذاب آیا تب انہوں نے کہا, فرعون نے بھی اسی وقت کہا تھا جب عذاب کو سامنے دیکھ لیا کہ میں موسیٰ کے رب کو مان گیا. ہم پر بھی جب مشکل حالات آتے ہیں تب ہمیں اللہ یاد آتا ہے, جب گھر میں کوئی پریشانی آتی ہے, جب کسی کو کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے تب ہم کہتے ہیں گھر میں درس کروا لیتے ہیں, جب کوئی مشکل آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کو بلوا کر دعا پڑھوا لیتے ہیں. اور ویسے اگر آپ دیکھیں کہ مولوی صاحب کی باتوں پر عمل کرنے کا کس کا دل کرتا ہے؟ کون اپنے شادی بیاہ کے موقعوں کے اوپر یا موت کے موقعوں کے اوپر مولوی صاحب کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ذرا بتائیے اسلام کے مطابق کیا طریقہ مسنون ہے, کس طرح سے نکاح کیا جانا چاہیے اور کس طرح سے موت کے آداب کے اندر اپنے مردے کی تجزین اور تکفین کرنی چاہیے؟ ہم بلا کے پوچھتے؟ بالکل نہیں پوچھتے. بالکل یہی ماحول تھا فرعون کے درباریوں میں بھی اور جب عذاب آیا اس وقت بھی. جب عذاب میں دھر لیے گئے تب انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے موسیٰ کے رب کو مانتے ہیں. ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے اے ساحر اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے لیے اس سے دعا کر, ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے. اللہ نے بنی اسرائیل پر اور فرعونیوں کے اوپر کئی آزمائشیں بھیجیں, کئی عذاب بھیجے, اور جب عذاب آتا تھا فرعونی جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کرتے تھے کہ اپنے رب کو پکارو کہ اس عذاب کو دور کر دے, مگر جو ہی کہ ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے وہ اپنی بات سے پھر جاتے تھے. ایک روز فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا, لوگو کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہ رہی؟ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا؟ ام انا خیرن, میں بہتر ہوں, یا وہ شخص جو ذلیل اور حقیر ہے؟ کس کو ذلیل اور حقیر کہہ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو, نعوذ باللہ. اور کس لیے کہہ رہا ہے؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس دنیاوی طور پر اس کی طرح وجاہت نہیں ہے, مال و دولت نہیں ہے, یہ خزانے نہیں, اس لیے کہہ رہا ہے. شیطان کی چیزوں میں اگر آپ اور میں انوالو رہیں گے تو آپ اور میں بھی وہی ٹرمینالوجی استعمال کریں گے, چاہے زبان سے وہ الفاظ ادا نہ کریں آپ کا اور میرا رویہ پکار پکار کر بولے گا, بالکل جیسے فرعون کا بول رہا ہے. اس نے کہا تھا انا خیرم, میں بہتر ہوں, بالکل جیسے شیطان نے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کے مقابلے میں ان سے بہتر ہوں اس لیے کہ مجھے تم آگ سے بنایا گیا اور ان کو مٹی سے بنایا گیا. تو جو جس جن ساتھیوں کی کمپنی میں رہتا ہے، جن دوستوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کی ٹرمینالوجی بھی ویسی ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ شیطان کا ساتھی تھا، تو شیطان کی ٹرمینالوجی ہی فرعون استعمال کر رہا ہے کہ میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ذلیل اور حقیر ہے اور اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ پیغمبر ہے تو اس کے پاس دنیاوی مال و دولت کیوں نہیں ہے؟ لوگوں کی ورتھ ان کے مال سے لگانا، لوگوں کی ورتھ ان کے کپڑوں سے لگانا، لوگوں کی ورتھ ان کی گاڑیوں سے لگانا، لوگوں کی ورتھ ان کے بچوں کی یونیورسٹیز اور اسکول سے لگانا، یہ انداز آج بھی آپ کو اپنے معاشرے میں مل جاتا ہے۔ اور جس لیول پر ہم رہتے ہیں، جن علاقوں میں ہم رہتے ہیں، ان علاقوں میں یہ بیماری سب سے زیادہ پائی جاتی ہے کہ لوگوں کو ان کے کپڑوں یا ان کی مالی ورتھ کے حساب سے ڈیل کیا جاتا ہے کہ یہ ہماری دوستی کے قابل ہیں یا نہیں۔ لٹرلی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ جاتے ہیں کہ لوگ آپ کو سر سے لے کے پاؤں تک دیکھتے ہیں، آپ نے سر پہ کیا کلپ لگایا ہے وہاں سے لے کے آپ کے پیر کا جوتا تک نوٹ کر لیتے ہیں، اور ایک دو سیکنڈ کے اندر وہ آپ کی ورث نکال لیتے ہیں کہ کیا آپ دوستی کے قابل ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ ہمارا اگر یہ معیار ہے دوستی کا، تو پھر ہم دیکھ لیں کہ ہم کن لوگوں میں اپنے اٹھنا بیٹھنا رکھیں گے اور کس طرح کے آپ کی اور میری ذہنیت بنے گی۔ شیطان کی ذہنیت والے لوگوں میں اٹھیں گے بیٹھیں گے تو یہی ماحول بن جائے گا۔ کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے؟ کہ آج ہمارے فرینڈ شپ کرنے کے معیار یہی نہیں ہے؟ غریبوں سے ہم کہاں دوستی کرتے ہیں؟ غریبوں کو اپنی محفلوں میں ہم کہاں بلاتے ہیں؟ غریبوں کو اپنے گھروں میں ہم کہاں انوائٹ کرتے ہیں؟ ایک ہی انسٹیٹیوٹ میں اگر آپ کسی جگہ پڑھ رہی ہیں اور آپ کے ساتھ ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، سب کو اپنے گھر پر انوائٹ کیجئے، سب کو بلائیے، سب کو اسی طرح کھلائیے جس طرح باقیوں کو کھلا رہے ہیں، تاکہ ایک دوسرے کے لیے آپس میں دلوں میں محبت پیدا ہو، انسیت پیدا ہو۔ ورنہ یہ بالکل فرعون کا اور شیطان والا ماحول ہوگا۔ اس نے کہا کہ اس کے اوپر سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے، یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی اردلی میں کیوں نہ آیا، ایک پورا پروٹوکال کیوں نہیں دیا گیا موسیٰ کو، وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ کیوں نہیں دیا گیا؟ اس نے اپنے قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی۔ در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ۔ آخرکار جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو اکٹھا غرق کر دیا، بعد میں آنے والوں کے لیے پیش رو اور نمونہ عبرت بنا کر رکھ دیا۔ جو ہی کہ ابن مریم کی مثال دی گئی، تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا اور لگے کہنے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ۔ یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض کج بحثی کے لیے لائے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ۔ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھے کہ ایک بندہ تھے جس پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اسے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا۔ ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں جو تم زمین میں تمہارے جان نشین ہو، اور وہ یعنی ابن مریم دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے۔ کیا نشانی ہے؟ یہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت سے پہلے دوبارہ واپس لے کر آئیں گے۔ بس تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ایسا نہ ہو شیطان تم کو اس سے روک دے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ صریح نشانیاں لیے ہوئے آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ فاتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، واطیعونی اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ہوا ربی، یقیناً وہ میرا رب ہے، وہ ربکم اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ تو تم بس اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی بس اب سیدھے راستے پر چلا ہی دے، اللہ مجھے اور آپ کو بس اب سیدھا راستہ دکھا ہی دے۔ رمضان کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف دوڑ رہا ہے، دل سے گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صراط مستقیم پر چپکا دے، اور میرے ہر عمل کو جو میں دل سے آپ کی خاطر کروں اس کو قبول فرما لے۔ اور یہ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ میرے ہر عمل کو عبادت بنا کے قبول فرما۔ مگر اس کی اس صاف تعلیم کے باوجود گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ کیا یہ لوگ اب بس اسی چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، وہ دن آئے گا جب متقیوں کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ جو ایک دوسرے کو ان کی مال کے حساب سے ورت کیا کرتے تھے، جو دوسروں کی ویلیو ان کے لباس سے نکالا کرتے تھے، جو دوسروں کی ویلیو ان کی جیولری سے نکالا کرتے تھے، جو ایک دوسرے کے گھروں کو ہی بس ڈسکس کرتے رہتے تھے، کسی کے گھر سے ہو کر آتے تھے تو اس کے گھر کے قصیدے پڑھتے رہتے تھے، ایسے تمام دنیا پرست دوست قیامت کے دن غائب ہو جائیں گے، کوئی مدد کے لیے نہ آئے گا، صرف وہ دوست ساتھ دیں گے جو متقی دوست ہے. اور یاد رکھیں کہ متقی لوگ آج بھی دنیا میں موجود ہیں، ایکسٹنکٹ نہیں ہو گئے. آپ کو اور مجھے ان لوگوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے اور ان سے دوستی کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ انسان کے جیسے دوست ہوتے ہیں انسان ویسے ہی بن جاتا ہے. تو اپنے بچوں کے دوستوں کا بھی خیال رکھیں اور خود بھی ایسے دوست بنائیں کہ جن کے ساتھ رہ کے آپ کا نیکی کرنے کا دل کرے. ایسے دوست مبارک نہیں ہیں کہ جن کے ساتھ رہ کے آپ کا نماز پڑھنے تک کا دل نہ کرے، آپ کو نماز پڑھنے میں بھی شرمندگی محسوس ہو رہی ہو، ایسے دوستوں سے دور رہنا ہی بہتر ہے. ایسے دوستوں کے ساتھ اپنی کمپنی کو فکس کر لیجئے کہ جن کے ساتھ رہ کے آپ کو اللہ یاد آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ کے بندے باس قیامت کے دن ایسے ہوں گے کہ جو شہداء نہیں ہوں گے، صدیقین بھی نہیں ہوں گے، مگر قیامت میں بہت سے شہداء اور صدیقین ان پر رشک کر رہے ہوں گے. پوچھا گیا کہ وہ کون سے لوگ ہوں گے، تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے خالصتاً اللہ کی خاطر دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کی اور ایک دوسرے کو نیکیوں پر سپورٹ کرتے رہے، لائک مائنڈیڈ نیکیوں پر عمل کرنے والے، ان کی بات کی. اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور مطیع فرمان بن کر رہے تھے کہا جائے گا، اے میرے بندو، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا، داخل ہو جاؤ جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا، ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی. وفیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین. تلذذ کا لفظ لذت سے بنا ہے. اردو میں آپ لذت استعمال کرتے ہیں، ٹیسٹ کرنا کسی چیز کو، آنکھوں کا ٹیسٹ کرنا کا یہاں پر فگریٹو سپیچ آئی ہے، ایک ایکسپریشن عربی زبان کا آیا ہے. آپ آنکھوں سے کیسے چیز کو ٹیسٹ کرتے ہیں؟ اللہ کی شان ہے کہ اللہ کیسے معاملات کو کیپچر کرتا ہے، الفاظ کو اور فیلنگز کو. آپ کے بچے بہت ہی مزے کا کوئی چاکلیٹ فج کیک دیکھتے ہیں، ابھی کھایا نہیں، دیکھ کر کہتے ہیں کتنا مزے کا ہے، دیکھ کر کہتے ہیں نا، کھایا تو نہیں تو کیوں کہہ رہے ہیں مزے کا ہے. ان کی آنکھوں نے ان کو یہ ساری وائبز دے دیں کہ دیکھنے میں اتنا اچھا لگ رہا ہے تو کھانے میں کتنا اچھا ہوگا. تو اللہ نے جو میرے اور آپ کے لیے جنت تیار کی ہے وہ مزے میں کیسی ہوگی یہ تو بات کی بات ہے، برتنے میں کیسی ہوگی یہ تو بات کی بات ہے، دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوگی. دیکھنے میں ہی انسان جنت کا ٹیسٹ محسوس کر لے گا، جو آنکھوں کو بھانے والی ہوگی، انسان کی بہت فلی سیٹسفیکشن اس کو دیکھ کر ہی ہو رہی ہوگی. تو اندازہ کریں کہ جب انسان ان چیزوں کو استعمال کرے گا، اس جنت کی خوراک کو کھائے گا، تب اس کو کتنا مزہ آئے گا. ان سے کہا جائے گا، تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے، تم اس جنت کے وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہو جو تم دنیا میں کرتے رہے تھے. اب ہمیشہ جنت میں رہو گے. بچوں کا چاکلیٹ کیک تو ختم بھی ہو جاتا ہے، اب بچے کہتے ہیں میں سنبھال کے رکھ رہی ہوں، صبح سحری میں کھا لوں گی، لیکن جنت کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ رہے گی. لیکن کن کے لیے ہے؟ اللہ نے بتا دیا کہ جو زندگی میں جہاد کریں، جو قربانیاں دیں اور جو اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوں. تمہارے لیے یہاں بکثرت فواقع موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے، میوہ جات ہیں وہاں بہت سارے، ڈرائی فروٹس ہیں. انسان کی تسکین کا پورا سامان اللہ نے جنت میں کیا ہوا ہے. اللہ کو پتہ ہے کب سنیک ٹائم انسان کو اچھا لگے گا، کب اس کو مین کورس کا دل کرے گا، کب اس کا آرام کرنے کا دل کرے گا، کب اس کا گھومنے کا دل کرے گا. اللہ نے نفس کو چین دینے والی ہر چیز جنت میں رکھ دی ہے. وہ جو نروانا ہے جس کے اندر تصور یہ آتا ہے ایبسنس آف ڈیزائر کا، اسلام میں یہ چیز نہیں ہے. اسلام میں یہ چیز چینلائز ہوئی ہوئی ہے، نروانا کی چیز جو ہے، جو ایبسنس آف ڈیزائر وہ کہتے ہیں، ایک مذہب ہے پورا. Absence of desire دنیا میں تو ہو سکتی ہے صرف اتنی کہ جہاں گناہ کا ایلیمنٹ شامل ہو رہا ہو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ دل میں خواہش اٹھتی نہیں. مثال کے طور پر کسی کا بہت دل چاہتا ہے میوزک سننے کا، اب ایسا نہیں ہے کہ جب اس نے قرآن سمجھ لیا، قرآن پڑھ لیا، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ لغو چیزوں میں سے ہے، یہ لہو الحدیث میں سے ہے، اور وہ اپنے آپ کو موسیقی سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو دل کے اندر کوئی ڈیزائر ہی نہیں آئے گی، کوئی خواہش ہی نہیں ہوگی میوزک سننے کی. خواہش تو پیدا ہوگی، لیکن اس خواہش کو تھام لے گا وقتی طور پر، ٹرانزیشنری پیریڈ کے لیے، اور جب جنت میں جائے گا تو اللہ اس کو ہر طرح کی موسیقی وہاں سنا دے گا. جیسی چاہے گا ویسی سن سکے گا. یہ چیز ہے, ایبسنس آف ڈیزائر نہیں ہے بلکہ یہاں ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن ہے اسلام کے اندر, کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی ایسی خواہش کو جو تمہارے لیے شریعت کے دائرے کے اندر نہیں ہے اس کو روک لو, تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری کمپلیٹ سیٹسفیکشن جنت میں کر دیں. رہے مجرمین, تو مجرمین کا کیا حال ہے؟ وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے, کبھی ان کے عذاب میں کمی نہ ہوگی اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے. ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے. وہ پکاریں گے, اے مالک, مالک دوزخ کے سیکیورٹی گارڈ کا نام ہے, فرشتہ ہے, تیرا رب ہمارے کام ہی تو تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے. وہ جواب دے گا, تم یوں ہی پڑے رہو گے, ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم میں سے اکثر کو حق ہی ناگوار تھا. اگر آج آپ کو اور مجھے دین پر عمل کرنا اچھا نہیں لگتا, ناک بھویں چڑھاتے ہیں, دین پر عمل کرنے والوں کو حقارت سے دیکھتے ہیں اور دین کے احکامات کو سن کر ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں, تو یہ آیات آپ کے اور میرے لیے ہیں کہ قیامت کے دن پھر ہم کہیں گے کہ کاش تمہارا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے, اس روز روز کے عذاب سے تو ہم تنگ آ گئے ہیں. اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی کا انجام ایسا ہو. کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اچھا, تو ہم بھی پھر ایک فیصلہ کیے لیتے ہیں. کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کے راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں سنتے نہیں ہیں؟ ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں. ان سے کہو, اگر واقعی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا. پاک ہے آسمانوں اور زمین کا فرما روا, عرش کا مالک, ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. اچھا, انہیں اپنے باطل خیالات میں غرق اور اپنے کھیل میں منہمک رہنے دو, وہ یہاں تک کہ یہ اپنا وہ دن دیکھ لیں جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے. وہی ایک آسمان میں خدا ہے اور زمین میں بھی, وہی علیم ہے, وہی حکیم ہے, بہت بالا اور برتر ہے, جس کے قبضے میں زمین اور آسمانوں اور ہر اس چیز کی بادشاہی ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہے. ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے, میری اولاد, میرا مال, میرا شوہر, میرا گھر, میرے رشتے. وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے, اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو. اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے الا یہ کہ کوئی علم کی بنا پر حق کی شہادت دے, اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے اللہ نے, پھر کہاں سے یہ دھوکہ کھا رہے ہیں. فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ, قسم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کی کہ اے رب, یہ وہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے. فصفا انہم, تو کیا کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیا کریں؟ فصفا صفا سے ہے, اردو میں آپ صفا کہتے ہیں, صفا کیا ہوتا ہے؟ جس کو آپ پلٹتے ہیں یہاں سے وہاں, ہم پلٹتے ہیں یوں کر کے. تو یہ کہا گیا کہ ان سے آپ رخ تھوڑی دیر کے لیے پھیر لیجئے. کیسے پھیریے؟ ان سے درگزر کیجئے. کیسے درگزر کیجئے؟ کہ ان کی نافرمانی آپ کو بری لگے, یہ لوگ آپ کو برے نہ لگیں. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ مریض کی جو بیماری ہے اس سے نفرت ہو سکتی ہے, مریض سے نفرت نہیں ہو سکتی. امیجن کریں اگر ڈاکٹرز کو مریض سے نفرت ہو جائے تو علاج کیسے کریں گے اس کا. تو ہمارے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہوں یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے. فصفا عنہم, کہ ان سے درگزر کیجئے. جو لوگ گناہوں میں انوالو ہوں, جو عمل میں ابھی پیچھے ہوں, ان کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کرنا بلکہ درگزر کا معاملہ کرنا ہے, ان کے ساتھ رہنا ہے, ان کو اپنے ساتھ رکھنا ہے تاکہ وہ بھی اللہ کے دین کو سمجھ سکیں آپ کے ساتھ رہ کے. وقل, اور کہہ دیجئے, سلامن, سلام ہے تم پر, یعنی سلامتی ہے تم پر. ہم تم سے لڑ نہیں رہے, ہم تم سے جھگڑ نہیں رہے, ہم تم کو تانے نہیں دے رہے, بلکہ ہم تمہارے ساتھ اس دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں جو دوستی ہم دونوں کو صراط مستقیم پر چلائے. فسوف یعلمون, ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. اگر وہ تمہارے ساتھ رہے تو ہو سکتا ہے کہ عنقریب اپنی اصلاح کر لیں, اور اگر انہوں نے اصلاح نہیں کی تو عنقریب قیامت کی گھڑی ان کو خود یہ بات واضح کر دے گی. سورۃ دخان, دخان کا مطلب ہوتا ہے دھواں, سموک, مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم, والکتاب المبین. حامیم, قسم ہے اس کتاب مبین کی, کون سی کتاب ہے یہ؟ قرآن. اگلی آیت دیکھیں, انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین, ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے. کسے نازل کیا ہے؟ یہ جو انزلناه میں ضمیر آ رہی ہے, پروناؤن آ رہا ہے, ہو جو لگا ہوا الگ سے, یہ پروناؤن ہوتا ہے, اور پروناؤن آیات میں اس وقت استعمال ہوتا ہے جب اس کا اسم پیچھے آ چکا ہوتا ہے. اس کا پیچھے اسم کیا آیا تھا؟ کتاب. تو اب کتاب کے لیے یہاں پر ہو استعمال ہوا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو یعنی قرآن کو بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو متنبہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور سورۃ دخان کی آیت نمبر 3 اسی کو 15 شعبان کے لیے کوٹ کیا جاتا ہے. اس میں کہیں 15 شعبان یا کسی رات کا ذکر آپ کو محسوس ہو رہا ہے؟ اتنا معمولی ترجمہ سمجھنے والا بھی اس چیز کو سمجھ رہا ہے. یہاں پر لیلۃ القدر ہی کی بات ہے اور لیلۃ القدر ہی کو لیلۃ المبارکہ یہاں پر کہا گیا ہے. لیلۃ المبارکہ یہاں پر 15 شعبان کی رات نہیں ہے. آپ جا کر تفسیر کھول کر پڑھ لیجئے, آپ صحابہ کے اقوال پڑھ لیجئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے سارے کانٹینٹ پڑھ لیجئے, کہیں نہیں پتہ چلے گا کہ یہ لیلۃ المبارکہ 15 شعبان کی رات کو کہا گیا ہے. یہ لیلۃ القدر کی بات ہے, وہی رات جس میں قرآن نازل ہوا, جس میں آیا شہر رمضان انزل فیہ القرآن. سورۃ القدر میں آیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اسی کا یہ تیسرا نام جو ہے یہاں پر آیا ہے لیلۃ المبارکہ. تو یہ بات ہے یہاں پر صرف اور صرف لیلۃ المبارکہ, لیلۃ القدر کی, شب قدر کی, جو آج کل شب قدر کی راتیں آپ اور میں تلاش کر رہے ہیں. کوشش کر کے تمام تاک راتوں میں ضرور میکسیمم عبادت کیجیے کیونکہ ہم لوگوں کو متنبہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے. یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے. ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پر, یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا تھا. رسول جب آیا کرتے تھے تو وہ رب کی رحمت کے طور پر آیا کرتے تھے. اور رحمت کا مظاہرہ کب ہوگا آپ کی اور میری زندگیوں میں؟ آپ اور میں کب اس بلیسنگ کو, اس رحمت کو محسوس کریں گے؟ جب ہم اس رسول کی سنتوں پر عمل کریں گے. رب السماوات والارض وما بینہما, آسمانوں اور زمین کا رب اور ہر اس چیز کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے, اگر تم لوگ واقعی یقین رکھنے والے ہو, کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے, وہی زندگی عطا کرتا ہے, وہی موت دیتا ہے, تمہارا رب اور تمہارے ان اسلاف کا رب جو پہلے گزر چکے ہیں, مگر فی الواقع ان لوگوں کو یقین نہیں ہے بلکہ یہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں. اسلاف کا رب کیوں کہا؟ یہ بتا دیا کہ تمہارے اسلاف میں بھی, تمہارے آباؤ اجداد میں بھی, تمہارے بزرگوں میں بھی, جن جن نے ہدایت کی پیروی اختیار کی, جن جن نے رسولوں کی صحیح بات کو مانا, تم پر بھی ان کی اطاعت فرض ہے تاکہ تم ان کے لیے صدقہ جاریہ بنو. لیکن یہ یاد رکھنا کہ تم ان کی غلطیوں کو آگے فالو اپ نہ کرنا, ان کی غلطیوں کو آگے مت کنٹینیو کرنا, ورنہ تم ان کی غلطیوں میں فالو اپ کر کے ان کے ہی گناہوں میں اضافہ کرو گے, اپنے لیے تو غلطی کا سامان کرو گے ہی کرو گے. اس بات کو یہاں واضح کر دیا گیا. اور ایصال ثواب کا بہترین طریقہ جو ہم ہر وقت ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کا ایصال ثواب کیسے کریں, تو آپ کے بزرگوں کا ایصال ثواب کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ سنتوں پر عمل کرتے تھے تو آپ بھی ان سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں اتنی سنتیں شامل نہیں تھیں تو ایصال ثواب کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں. اولاد کی نیکی والدین تک پہنچتی ہے, خود بخود اللہ تعالیٰ ان تک انشاءاللہ اجر پہنچا دیں گے. یہ جو یہاں بات کی, بلکہ یہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں. شیطان شک ڈالنے کی پوری کوشش کرتا ہے, ایون جو قرآن کھول کر بیٹھ جاتا ہے اس کو بھی شیطان شک میں مبتلا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے. اسی لیے آپ کو اور مجھے کہا گیا کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو پہلے کہہ دیا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تاکہ شیطان تمہارے دل میں اکساہٹ نہ ڈالے. شیطان وہیں شک ڈالنے کی کوشش کرے گا جہاں اس کو ذرا سا ایمان نظر آئے گا. جہاں ایمان کی دولت ہوگی اسی کے جگہ اس کے چرانے کا ڈر ہوگا. تو شیطان ٹیڑھا کر کے احکامات کو دکھاتا ہے اسی کو جو قرآن کھول کر بیٹھا ہے. ایک تو شک یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی شک میں گزار دے اور پھر اس کو قرآن کھولنے کی توفیق بھی نہ ملے, وہ ایک الگ کیٹیگری ہے. لیکن آپ اور میں جو قرآن کے سامنے بیٹھنے والے ہیں, ہمارے بھی دلوں میں شیطان شک ڈالتا ہے کہ پتہ نہیں یہ حکم ایسا ہے بھی کہ نہیں, معلوم نہیں بتانے والے نے صحیح بتایا کہ نہیں بتایا, معلوم نہیں تم اس پر عمل کرو گی تو اللہ خوش بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو شیطان کی طرف سے بہت سی اکساہٹیں اور شکوک دل میں آتے ہیں. اس لیے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے قرآن میں, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اس کے بعد کہ ہمیں ہدایت مل چکی ہو. تو خوب دعا کر کے اللہ کے کلام کے سامنے بیٹھا کریں. فرتقب, اچھا کیا کرو اب, انتظار کرو. کس کا؟ یوم تأتی السماء بدخان مبین, اس دن کا جب آسمان سری دھواں لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا, یہ ہے دردناک سزا. قیامت کے دن کی بات ہے. اب کہتے ہیں پروردگار ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے, ہم ایمان لاتے ہیں, ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے. ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا، پھر بھی یہ اس کی طرف سے ملتفت نہ ہوئے اور کہا، یہ تو سکھایا پڑھایا باولا ہے، ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں، تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے، جس روز ہم بڑی درب لگائیں گے وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے، ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں۔ ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا اور اس نے کہا، اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے سامنے اپنی معموریت کی صریح سند پیش کرتا ہوں، یعنی جو نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی وہ دکھانے کی بات ہے، اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو، اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو۔ آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں، جواب دیا گیا، اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ، تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا، سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دے، یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے، کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے، کتنے ہی عیش کے سرو سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے جو ان کے پیچھے دھرے کے دھرے رہ گئے، یہ ہوا ان کا انجام، اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا۔ سارا قصہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جو پہلے آ چکا ہے۔ یہاں لینڈ مارک کے طور پر بڑے بڑے ایونٹس کا نام لے دیا گیا، ڈیٹیل کو نہیں بتایا گیا، اور جب ان کو اللہ نے ختم کر دیا تو کیا ہوا، ان کی چیزوں کا کسی اور کو وارث بنا دیا، اور فما بکت علیہم السماء والارض، پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین، کوئی نہیں رویا۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ نیک آدمی کے مرنے پر زمین اور آسمان روتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ آسمان پر ہر بندے کے لیے دو دروازے مخصوص ہیں، ایک سے اس کا رزق اترتا ہے، ایک سے اس کا اخلاق اوپر چڑھتا ہے۔ جب اس بندے کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ دونوں دروازے روتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کیا۔ لیکن یہ ایسے لوگ تھے کہ جن کے مرنے پر نہ زمین روئی نہ آسمان رویا، اور ذرا سی بھی مولت ان کو نہ دی گئی۔ اس طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب فرعون سے نجات دی، جو حد سے گزر جانے والوں میں فی الواقع بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا، یعنی نیچے سے ٹاپ کرنے والوں میں تھا، اور ان کی حالت جانتے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی، اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں جن میں سری آزمائش تھی۔ اللہ نے ان کو ہدایت اور آزادی کی نعمت سے آزمایا تھا، اللہ نے پہلے ان کو فرعون کی مظلومی میں رکھا، اس کے ظلم کے انڈر رکھا، پھر اس کی ظلم سے نکالا کہ شاید کہ یہ اللہ کا شکر گزار بنے، لیکن اللہ نے بنی اسرائیل کے واقعات کو سامنے واضح کر دیا کہ انہوں نے تب بھی اللہ کی ناشکری کی، جو آزمائش ان کو آزادی کی دی گئی تھی اس سے یہ فائدہ نہ اٹھا سکے، شکر کا انداز نہ اپنا سکے۔ آپ کو اور مجھے بھی انگریزوں کی غلامی سے نجات دی گئی تھی، اور یہ پاکستان مجھے اور آپ کو آزادی کے طور پر ملا تھا، ایک نعمت کے طور پر ہم نے اس پاکستان کو قائم کیا، اور ہمیں سننے سنانے میں جو باتیں پتہ چلتی ہیں کہ ہمارے جو لوگ انڈیا سے پاکستان میں آئے انہوں نے اپنی عورتوں کے سروں سے حجاب کھینچے اور مردوں نے اپنی داڑیاں شیو کروائیں، ایسے ایسے مسلمان تھے جو دین کا عمل انڈیا تک تو کرتے تھے، سب کانٹیننٹ میں تو کرتے تھے، لیکن پاکستان میں آ کے ان کی ہمت جواب دے گئی، اس لیے کہ غلامی کے انڈر آ گئے تھے۔ جب غلاموں کے انڈر کوئی قوم بہت زیادہ رہتی ہے تو مینٹل سلیوری کا شکار ہو جاتی ہے۔ آپ کی اور میرے پاس بھی یہ نعمت دی گئی ہے آزادی کی، آج ہم ایک آزاد ملک کے اندر رہتے ہیں، آزادی کے ساتھ سانس لیتے ہیں، سیکنڈ گریڈ سٹیزن نہیں ہیں۔ آپ کہیں جا کے کسی بھی ملک کی نیشنلٹی لے لیں، چاہے وہ کتنا ہی اعلیٰ عرفہ ملک کیوں نہ ہو، آپ وہاں کے سیکنڈ گریڈ سٹیزن رہتے ہیں۔ اس پاکستان کے اندر آپ فرسٹ گریڈ سٹیزن ہیں۔ اس آزادی کی نعمت کی قدر کریں، اس ملک کو سنوارنے کے لیے اپنا حصہ ڈالیں، اپنے اندر سے دھوکہ اور اپنے اندر سے جھوٹ اور امانت میں خیانت کو ختم کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پاکستان کی نعمت کی جو آزمائش ہے اس کو شکر کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں نقصان یہی ہوا کہ جو ہمارا غریب طبقہ تھا وہ شرک میں مبتلا ہو گیا، اور ایسا ٹوٹ کر شرک میں مبتلا ہوا کہ اس کو اللہ یاد ہی نہیں آتا، اور جو ہماری ایلیٹ کلاس تھی وہ اپنے کلچر کو بچانے کے لیے ہی دین کو بھول بیٹھی، اور کلچر کو اور فن اور آرٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے اللہ کے دین کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ دونوں قومیں، ایلیٹ اور غربت، جب اس طرح سے دوسری جگہ مگن ہو جائے تو پھر کہاں سے دین پر عمل کرنے والے لوگ نظر آئیں گے۔ تو اس نعمت کو نعمت جانے۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں، اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو۔ بالکل ان کا کمپلسو سنڈروم ہے کہ اگر تم اپنے بات میں سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو اٹھا کر لے آؤ، یعنی ہم کسی بھی صورت میں اپنی ہٹ دھرمی نہیں چھوڑیں گے، ہم تو اس چیز سے بالکل ٹس سے مس نہ ہوں گے جس پر ہم قائم ہیں۔ ان کو معلوم تھا کوئی ان کے باپ دادا کو اٹھا کر واپس نہ لائے گا، اور جب کوئی واپس ہی نہ لائے گا تو ظاہری بات ہے ان کو بھی اپنے کلیم میں وہیں کے وہیں رہنا ہوگا۔ تو اصل میں ہٹ دھرمی بتائی گئی، یہ بہتر ہے یا قوم تب، تبا کی قوم جو آتی ہے، یہ قوم سبا کے قریب ایک قوم آباد تھی، ان کا نام ہے، اور اس سے پہلے کے لوگ ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے، یا آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پر پیدا نہیں کی ہیں، ان کو ہم نے برحق پیدا کیا ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہے، اور وہ دن جب کسی عزیز قریب اپنے کسی عزیز قریب کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ کہیں سے انہیں کوئی مدد پہنچے گی۔ یہ جو باپ دادا کرتے تھے، اگر وہ متقی تھے تو ان کو فالو کیا تب تو فائدہ ہوگا، اور اگر باپ دادا کرنے والوں میں سے کوئی بھی عمل کرنے والا نہ تھا تو قیامت میں سب ایک دوسرے کے اوپر ریگریٹ کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے پر بلیم کر رہے ہوں گے، سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے، وہ زبردست اور رحیم ہے۔ ان شجرت الزقوم، زقوم کا درخت، طعام الاثیم، گناہگار کا کھاجا ہوگا، کل محل، تیل کی تلچھٹ جیسا، یغلی فی البطون، پیٹ میں وہ اس طرح جوش کھائے گا، کغل الحمیم، جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے، خذوہ، پکڑو اسے، فاعتلوہ، اور اسے رگیتے ہوئے لے جاؤ، الی سواء الجحیم، جہنم کے بیچوں بیچ، ثم صبوا، پھر اس پر انڈیل دو، کس چیز کو، فوق رأسہ، اس کے سر کے اوپر، من عذاب الحمیم، کھولتے ہوئے پانی کا عذاب۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک لفظ کا بھی ایگزیجریشن نہیں کیا، اللہ نے حقیقت کھول کر بیان کر دی ہے، آپ کو اور مجھے پہلے سے انفارم کر دیا ہے، فور آرمڈ کر دیا ہے کہ دیکھ لو یہ وقت آنے والا ہے، اور دیکھ لو یہ انجام کس کا ہوگا، جس کے دماغ کے اندر اللہ کے خلاف خیالات آتے تھے، جس کے دماغ میں اللہ کے احکامات کے خلاف عمل نہ کرنے کے ایکسکیوزز آتے تھے، جو اللہ کے احکامات کے خلاف دلیلیں دیتا تھا، اسی دماغ سے دیتا تھا نا، اسی دماغ کے اوپر ابلتا ہوا پانی، کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ ایسا اللہ نے یہاں پر ڈسکرپٹیو جہنم کا بیان کیا ہے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم کچھ اور سمجھ کر نہ بھی عمل کرنے پر آئیں، جہنم کی آیات سن کر تو عمل پر دوڑ ہی جانا چاہیے، اس لیے کہ کون بچے گا اس جہنم سے، صرف وہ جس نے اس دنیا میں اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کی ہوگی۔ چکھ اس کا مزہ، بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے تو، دنیا میں بڑا پوزیشن والا تھا، بڑا سٹیٹس والا تھا، بڑا ایلیٹ کلاس تھا، بڑا پروفیشنل تھا، بڑی اعلیٰ ڈگری تھی تمہارے پاس، یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک رکھتے تھے۔ دنیا میں تو تمہارا سٹیٹس تم کو کسی کے سامنے جھکنا نہیں دیتا تھا، اب کہاں ہے تمہاری سینس آف اچیومنٹ جس کو لے کے تم دنیا میں یہاں سے وہاں پھرتے تھے۔ خدا ترس لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے۔ امن کی جگہ کیوں کہا جنت کو؟ اس لیے کہ وہاں کوئی حور کڈنیپ نہیں ہوگی، وہاں کسی کے بچے کے پاس اور کسی کے شوہر کے پاس کوئی بھتے کی پرچی نہیں آئے گی، امن کی جگہ ہوگی بالکل۔ وہاں کوئی اسٹرائک کال نہیں ہوگی، کیا سارے فرشتے ڈیوٹی پر نہیں ہیں؟ اس لیے آپ براہ مہربانی خود جائیے اور اپنے مشروب خود ہی اٹھا کر لائیے۔ جنت ایسی جگہ نہیں ہے، امن کی جگہ ہے۔ باغوں اور چشموں میں حریر اور دیبا کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ ہوگی ان کی شان۔ وزوجناہم بحور عین، اور ہم گوری گوری آہو چشم عورتیں ان سے بیاہ دیں گے۔ اچھے ساتھی کے بغیر انسان انجوائمنٹ کر ہی نہیں سکتا، تو جنت میں بھی بہترین ساتھی کا اللہ نے یہاں پر بیان دے دیا۔ کئی عورتیں پڑھ کر یہ سمجھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کی سیٹسفیکشن کا تو بڑا سامان کیا اور عورتوں کے لیے تو کوئی ڈسکشن ہی نہیں کیا گیا۔ اللہ خود حیادار ہے، اس لیے اللہ نے عورت کو بھی حیادار بننے کو کہا، اور عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اس کی سیٹسفیکشن کی چیزیں رکھی ہیں وہ بھی اللہ نے غیب میں رکھی، حجاب میں رکھی۔ بالکل جیسے عورت کو کہا کہ تم حجاب میں رہو، ایسے ہی اس کی جو سیٹسفیکشن کا سامان ہے اس کو بھی اللہ نے حجاب میں رکھا ہے۔ دے گا اللہ سب کو، اللہ جنت میں سب کو نیک ساتھی پرووائڈ کرے گا، وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے، وہاں موت کا مزہ وہ کبھی دوبارہ نہ چکھیں گے، بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی، اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اگر واقعی اپنے ماں باپ سے محبت کرنے والے ہیں آپ اور میں, تو اپنی زندگیوں میں نیکی اور سنتوں کو ایڈ کر لیں اور بدعتوں کو نکال دیں. اگر واقعی اپنی اولاد سے محبت کرنے والے ہیں آپ اور میں, تو مجھے اور آپ کو اپنی اولاد کو دین پر چلانا ہوگا, اور دین پر چلانا بھی کیسے ہوگا, لیڈنگ فرام فرنٹ, تاکہ وہ باقی بچوں کے لیے اپنے آنے والے فرینڈس کے لیے رول ماڈل بن سکیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں سہل بنا دیا ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی تھے, آپ کی زبان بھی عربی تھی اور قرآن بھی عربی آیا, اسی لیے آپ سے کہا گیا کہ آپ کی زبان میں اس کو سہل بنا دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. وہی بات جو بار بار ہمارے سامنے آتی ہے, اللہ تعالیٰ بار بار میری اور آپ کی بھی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ یہ یاد رکھنا, اے عورتوں, عربی زبان مشکل نہیں ہے, تم سیکھ سکتی ہو, صرف تمہاری ڈٹرمنیشن چاہیے, اور یاد رکھیں کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے, فرتقب, تو اب آپ بھی انتظار کیجئے, انہم مرتقبون, یہ بھی منتظر ہیں. سورۃ الجاسیہ, جاسیہ کا مطلب ہے گھٹنوں کے بل گرنے والی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, حامیم, تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم, ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین, حامیم, اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے, حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے, اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں. کیوں کہا؟ اس لیے کہ مشرکین مکہ ہر وقت معجزے کا تقاضا کرتے رہتے تھے, تو اللہ نے کہا کہ اپنے علاقے کے جانور دیکھ لو, ان کا ہیبیٹیٹ دیکھ لو, اپنے آپ کو دیکھ لو, اپنے جسموں کو دیکھ لو, اپنے جسموں میں کام کرنے والے سسٹم کو دیکھ لو, تمہیں بہت سی نشانیاں مل جائیں گی, بہت سے معجزے مل جائیں گے. اور شب و روز کے فرق اور اختلاف میں, اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے, ہواؤں کی گردش میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اللہ نے کس طرح جانور بنائے, کیسے ان کا فر بنا دیا, کیسے اتنی سردی میں بھی بغیر سویٹر کے اور بغیر کپڑوں کے وہ رہ لیتے ہیں, کیسے تمہارے کام بھاگ بھاگ کر کرتے ہیں, چاہے وہ گھوڑا ہو یا چاہے وہ گدھا ہو یا چاہے کوئی اور سامان تمہارا اٹھانے والا کوئی جانور ہو, تمہاری اللہ تعالیٰ نے نوکری میں لگا دیے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق, یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں. فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون, اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے. تباہی ہے ہر اس جھوٹے بد اعمال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں. ویل لکل افاق اثیم, افاق کہتے ہیں بے انتہا جھوٹے کو, بے انتہا جھوٹے کے لیے عربی زبان میں آتا ہے, مبالغے کا صیغہ ہے, ایگزیجریشن ہے اس میں, افاق. اور اثیم جو آگے آیا, آسیمہ عربی زبان میں ایسی اونٹنی کو کہتے ہیں جو تیز چلنے کی طاقت رکھتی ہو لیکن تیز نہ چلے, تو یہ کس مفہوم میں استعمال ہوتا تھا آسیمہ, کہ جو حق ادا نہ کرے, طاقت رکھتا ہو حق ادا کرنے کی لیکن اس وقت بھی حق ادا نہ کرے, تو ایسے لوگوں کے لیے آیا جن میں طاقت تھی اللہ کے اعمال پر, اللہ کے بتائے ہوئے اعمال پر عمل کرنے کی, جن میں طاقت تھی اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کی اپنی ذات کے اوپر, اپنے گھر والوں کے اوپر, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا, انہوں نے حق ادا نہ کیا, اور وہ ان کو سنتا ہے پھر پورے غرور کے ساتھ اپنے کفر پر اس طرح اڑا رہتا ہے کہ گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں. سنتا ہے اللہ کی آیات, ایسا نہیں ہے کہ غافل ہے, معلوم نہیں ہے قرآن میں کیا لکھا ہے, سنتا ہے اور پھر ٹھکرا دیتا ہے. ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ ان کا مذاق بنا لیتا ہے, ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اگر ہمارے جاننے والوں میں ایسے لوگ ہیں تو مجھے اور آپ کو, جن کے ساتھ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ قرآن کو جوک بنا لیتے ہیں, تو مجھے اور آپ کو ان کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے. اپنی طرف سے حجت تمام کر دیجیے, پلیز ان کی فکر کریں, اس لیے کہ اگر آپ کے خاندانوں میں اور میرے خاندانوں میں ایسے لوگ رہے اور آپ نے اور میں نے ان تک پیغام نہ پہنچایا تو قیامت کے دن وہ میری اور آپ کی گردن پکڑ لیں گے کہ اللہ, یہ میرے خاندان میں ایک دیندار عورت تھی, اس نے آج تک مجھے نہیں بتایا کہ آپ کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے, اس نے آج تک مجھے نہیں بتایا کہ اللہ کو مذاق اڑانے والے دین کا پسند نہیں ہے. تو اپنی طرف سے حجت تمام کر دیں, اپنی ذمہ داری ادا کر دیں, اور یہ اس کی فکر نہ کریں کہ وہ مقابلے میں یا ریاکشن میں آپ کا مذاق اڑائیں گے. وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں, اڑاتے رہیں, کوئی بات نہیں, اللہ العظیم کی نظروں میں آپ عزت والے ہیں, جو اللہ کا پیغام آگے لے کر نکلتا ہے وہ انبیاء کے راستے پر ہوتا ہے، اور انبیاء کا راستہ عزت والا راستہ ہے، ان کے آگے جہنم ہے۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی، اور نہ ان کے وہ سرپرست ہی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس لیے انہوں نے کیا کی چھوڑا ہوا ہے، قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، اس لیے ان کے لیے عذاب ہے۔ یہ قرآن سراسر ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو بلا کا دردناک عذاب اور ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تمہارے اس حکم تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں، اور تم اس کا فضل تلاش کرو۔ فضل تلاش کرو کا مطلب کہ اپنا مال و دولت کماؤ دنیا کا، اور شکر گزار بنو۔ اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے پاس سے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے، ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ من عمل صالحا فلنفسه، جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا۔ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا کسی کے نیک عمل کا، وہ تو سپریم اتھارٹی ہے۔ چاہے دنیا کے ایک ایک انسان مل کر اللہ کی نافرمانی کریں، تب بھی اس کی شان میں کوئی رتی برابر کمی نہ ہوگی، رائی کے دانے کے برابر بھی اس کی شان میں کمی نہ ہوگی۔ تو انسان کو خود فائدہ پہنچتا ہے اس کے عمل صالح کا، اور جو برائی کرے گا وہ آپ ہی اس کا خمیازہ بھگتے گا۔ پھر جانا تو سب کو اپنے رب ہی کی طرف ہے۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی، ان کو ہم نے عمدہ سامان زیست سے نوازا، دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطا کی، اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایات دے دیں۔ پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ ناواقفیت کی وجہ سے نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد ہوا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ ان ربا کا یقدی بینہم یوم القیامت فی ما کانوا فیہ یختلفون، اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد اب اے نبی، ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شہرہ شریعت پر قائم کیا ہے، شریعت پر مجھے اور آپ کو بھی قائم ہو جانا ہے، لہذا تم اسی پر چلو، اسی پر سٹیڈ فاسٹ رہو، اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ شریعت کشادگی لائے گی تمہارے لیے، لیکن یہ کشادگی کون محسوس کرے گا؟ جو اس راہ پر چل پڑے گا۔ آزمائش شرط ہے۔ ہم کہتے ہیں دین اسلام بہت بیلنسڈ ریلیجن ہے، کس کو یہ دین اسلام بیلنسڈ لگے گا؟ جو اس دین اسلام پر عمل کرنا شروع کر دے گا، جو ادخلوا فی السلم کافہ کی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ دور سے بیٹھ کے نہ دین اسلام بیلنسڈ لگے گا نہ شریعت میں کشادگی محسوس ہوگی۔ عمل شرط ہے۔ اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اور متقیوں کا ساتھی کون ہے؟ واللہ ولی المتقین، اللہ متقیوں کا ساتھی ہے، اور جس کا دوست اللہ ہو اس کو تو پھر کسی اور دوست کی ضرورت بھی نہیں۔ دنیا میں دوست ملتے ہیں الحمدللہ، نہیں ملتے الحمدللہ۔ یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین لائیں۔ کس پر یقین لائیں؟ آخرت پر یقین رکھیں، رب پر یقین لائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین لائیں، اپنے انجام پر یقین رکھیں، جنت اور دوزخ پر یقین رکھیں، بس ان کے لیے رحمت ہے۔ جو یقین رکھے گا وہ اپنے عمل کو بدل لے گا۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں۔ اللہ نے تو آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور اس لیے کیا ہے کہ ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے۔ لوگوں پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر غور بھی کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا، خود کو اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے کر دیا، اپنی روح کے حوالے نہ کیا، اپنے نفس کے تابع اپنے دل کو کر دیا کہ جو دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، اور خود کو کمفرٹیبل رکھنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا؟ ایسا انسان جس نے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا، میں آج یہ کر لیتی ہوں اپنی مرضی، کل اللہ مجھے معاف کر دے گا، یہ بھی خواہش نفس و غلام بنانے والے کی مینٹیلٹی ہے۔ جس کو اللہ کا خوف ہوگا وہ کبھی ڈیلے نہیں کرتا فرما برداری کرنے میں، اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا، اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی، اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے۔ ایک بات بالکل واضح کر لیں کہ اللہ نے پردہ کب ڈالا؟ جب اس نے خواہش نفس کو اپنا مین چیز بنا لیا، جس کے پیچھے وہ لگ گیا، اسی نے اس کو اپنا سردار بنا لیا۔ جب اس نے خواہش نفس کو سردار بنایا اور دنیا میں انڈلج ہو کر رہ گیا، اللہ کی فرما برداری کو اگنور کر دیا، بس پیسہ کمانا اور کھانا اور پینا اور بچے پالنا ہی مقصد رہ گیا، تب اللہ نے ان کے اوپر پردہ ڈال دیا۔ دو باتیں یہاں پر آئی ہیں، علم اور ہدایت۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر صاحب علم والا جو ہے، یعنی جس کے پاس بھی دنیا کا علم ہے، وہ ضرور بالضرور ہدایت والا ہو۔ ہر علم فائدہ مند نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ دنیا کا علم صرف اور صرف اس وقت آپ کے اور میرے لیے فائدہ مند ہوگا جب آپ اور میں اس کو اپنے رب کے انڈر لے آئیں گے، اپنے رب کے احکامات کے مطابق استعمال کریں گے۔ جب آپ اور میں اس دین کو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو، دنیا کی تعلیم کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے تو دونوں چیزیں مبارک ہو جائیں گی۔ تو علم اور ہدایت دونوں کا کمبینیشن ریکوائرڈ ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے، اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو۔ درحقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ محض گمان کے بنا پر یہ باتیں کرتے ہیں، اور جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں، سنتے ہیں، سننا ضروری ہے، تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو۔ ہدایت کے لیے سننا ہے تو اللہ دل کھول دے گا، چسکوں کے لیے سننا ہے تو سنیں گے لیکن اثر نہیں ہوگا، ڈگری رکھنے کے باوجود سنیں گے اور اسی قرآن میں سے ٹیڑھ نکالیں گے، بہت بڑے بڑے اپنے پروفیشنل میں جانے کے باوجود قرآن کو سنیں گے لیکن آیات کی تفسیر اپنی مرضی کے مطابق کریں گے۔ اور یہ ہوتا رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے۔ تو سننا ہے تو ہدایت کے لیے، چسکوں کے لیے نہیں، دلیلیں اس قرآن کے خلاف لانے کے لیے نہیں، اس کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں، اور اس کو اگنور کرنے کے لیے نہیں۔ جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو۔ اے نبی، ان سے کہو، اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، وہی تمہیں موت دیتا ہے، وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یاد رکھو، اللہ کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ آج اللہ نے مجھے زندگی کی مہلت دی ہے تو اللہ جانتا ہے کہ میری موت کب آئے گی، اس مہلت سے میکسیمم فائدہ اٹھا لو۔ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی، اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے۔ اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا دیکھو گے، وترى كل امة جاثية، اور ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا اعمال نامہ دیکھے۔ ان سے کہا جائے گا، آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے، یہ تمہارا تیار کرایا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے، جو کچھ بھی تم کرتے تھے ہم اسے لکھواتے جا رہے تھے۔ انسان کا ایک ایک عمل ریکارڈ ہو رہا ہے۔ پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے رہے تھے، انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یہی صریح کامیابی ہے، یہ ہے گریٹ اچیومنٹ۔ جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا، کیا میری آیات تم کو سنائی جاتی نہیں تھی؟ مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے، اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے، قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے۔ یہ تکبر کا انداز ہے جو واضح ہو رہا ہے، ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں، یقین ہم کو نہیں ہے۔ اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور وہ اسی چیز کے پھیرے میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان سے کہہ دیا جائے گا، آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے۔ تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے، کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا، تم نے اللہ کی آیات کو سیریسلی نہیں لیا تھا، تم نے اللہ کی آیات کو سنی انسنی کر کے ٹال دیا تھا، اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ لہذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کر لو۔ بس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمانوں کا مالک اور تمام جہان والوں کا پروردگار ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، زمین اور آسمانوں میں بڑائی اسی کے لیے ہے، وہی زبردست اور دانا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بائبل میں کال آتا ہے, Thy kingdom come, Thy will be down on this earth as it is down in the heavens. جس طرح اللہ کے احکامات کو آسمانوں پر نافذ کیا جاتا ہے, اسی طرح کے اللہ کے احکامات اللہ کی زمین پر بھی نافذ ہونے چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنا فرما بردار بنائے, اور اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے کہ جو اللہ کی آیات کو سننے کے بعد اس کو سیریسلی نہ لیں. پارہ نمبر 26, سورۃ الاحقاف, مکی سورت ہے. احقاف حقف کی جمع ہے, ہا قاف حقف, ہا کی زیر کے ساتھ, اور اس کے مطلب ہوتے ہیں ریت کے ٹیلے, سینڈ ڈیونز. قوم عاد کا علاقہ جو تھا اس میں بھی ایک احقاف کی جگہ تھی, علاقہ تھا ایک قوم عاد کا جس کو احقاف کہا جاتا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, حامیم, تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم, حامیم, اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے. ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق پیدا کیا ہے, اور ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے, مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا تھا. جو زندگی کے مقصد کو جان جاتے ہیں وہ تو اپنا طرز عمل درست کر لیتے ہیں, لیکن اللہ نے بتا دیا کہ جنہوں نے زندگی کو امتحان کے طور پر نہ لیا انہوں نے اس سے منہ موڑا. مکی صورتوں میں آپ دیکھیں گی کہ آپ کو بنیادی عقیدہ ملے گا, ایمانیات پر بات آئے گی, کتاب پر ایمان کی بات آئے گی, اللہ پر ایمان کی بات آئے گی, رسول اللہ پر ایمان کی بات آئے گی. یہ کس لیے؟ تاکہ انسان اپنے جو خود ساختہ طریقے بنا کر بیٹھا ہے ان کی اصلاح کر لے, اپنے عقیدے کو درست کر لے. جب عقیدہ درست کر لے گا تو رب کی ویلیو کرنا سیکھے گا, اور جب اپنے رب کی قدر کرنا سیکھ لے گا تو اس کے لیے رب کے احکامات کو ماننا آسان ہو جائے گا. یہی ساری تعلیمات رسول دیا کرتے تھے کہ یہ زندگی امتحان ہے, تمہارا ایک دن حساب کتاب ہوگا, اس لیے اس زندگی کو درست عقیدے کے ساتھ گزارو, درست عمل کے ساتھ گزارو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہیے, کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی کہ وہ ہستیاں ہیں کیا جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے, یا آسمانوں کی تخلیق اور تدبیر میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اس سے پہلے آئی ہوئی کوئی کتاب یا کوئی علم کا بقیہ ان عقائد کے ثبوت میں تمہارے پاس ہو تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو. یہ باتیں آپ کو اور مجھے آج بھی سننے کو ملتی ہیں. ڈاکٹر ذاکر نے ہندوؤں کی کتاب سے یہ بات ظاہر کی ہے کہ وہاں پر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آخری نبی آئے گا. آج بھی ہندوؤں کی کتابوں کے اندر یہ تعلیمات موجود ہیں. بائبل کے اندر بھی اللہ کا کلام, جہاں جہاں سچا اللہ کا کلام ہے, جس میں ڈسٹورشن نہیں ہوئی, جس کو انہوں نے بدلا نہیں, جس میں تحریف نہیں کی, وہ اللہ کا کلام بائبل کے اندر ڈائمنڈز کی طرح آج بھی چمکتا ہے. اور آپ کو یہ آیات وہاں بھی مل جاتی ہیں کہ ایک حساب کتاب کا دن آئے گا, لیکن بتانے والوں نے بتانے کا حق ادا نہ کیا, آگے انفارم کرنے والوں نے لوگوں کا عقیدہ بگاڑ دیا. آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے, جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں, وہ تو سنتے ہی نہیں. جس کو تم پکارتے ہو شرک کرنے کے اس میں, وہ تو تمہاری صدا سنتے ہی نہیں, وہ تو اللہ کے ہاں ہے. ایک مردہ انسان جو اللہ کے پاس چلا گیا, اس میں تو اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ اپنے جسم کو نہلا دھولا کے خود کفن پہن لے, کہاں کہ وہ دوسروں کی حاجت پوری کرے, وہ تو اپنی حاجت پوری کرنے کے قابل نہیں رہتا. تو اپنے ہی جیسے کمزور انسانوں کو کیوں اللہ کے ساتھ معبود بناتے ہو, الہ بناتے ہو؟ آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان کون ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے, جو قیامت تک اسے پکار کا جواب نہیں دے سکتے بلکہ اس سے بے خبر ہیں کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں, اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے اس وقت وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے. مشرقین اپنے معبودوں کو پکارا کرتے تھے, مسلمانوں نے بھی آج بت بنا لیے. مشرقین کے بت کھڑے ہوتے تھے, مسلمانوں کے بت لیٹے ہوتے ہیں. حالانکہ جو میرے اور آپ کی طرح کا کام بھی نہ کر سکے, وہ کیسا معبود, وہ کیسا الہ؟ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ کافر لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے. کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو, اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے تو تم مجھے اللہ کی پکڑ سے کچھ بھی نہ بچا سکو گے. کس اعتماد کے ساتھ انہوں نے بات کی ہوگی؟ آپ سوچیں, ایک تو صادق اور امین شخصیت, اور پھر وہ اللہ کی قسم کھا رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے ایمان کا کنوکشن, اور ایمان کا کنوکشن انسان کے الفاظ میں جھلکتا ہے. انسان کا ایمان اس کے الفاظ میں جھلکتا ہے، اور جتنے اعتماد کے ساتھ آپ اللہ کی بات آگے پروموٹ کریں گی اتنے اعتماد کے ساتھ لوگ سننے کے لیے تیار ہوں گے۔ آپ کا اپنا یقین آپ کے الفاظ میں چھلکنا چاہیے، آپ کنفیوز پرسنالٹی نہ لگیں بلکہ آپ کا انداز بھروسے والا ہونا چاہیے۔ جو باتیں تم بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے اور بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ رسولوں کی جو تعلیمات ہوتی تھیں بہت دو ٹوک ہوتی تھیں کہ اگر تم اب بھی نہیں پلٹے تو پھر یاد رکھو کہ تمہارے پاس آپشن نہ ہوگا، لیکن اگر تم پلٹ کر توبہ کرتے ہو تو دیکھ لو اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان سے کہو میں کوئی ندارہ رسول تو نہیں ہوں، میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ جب رسول نہیں جانتے تو کوئی اور کیسے جان سکتا ہے؟ آؤ ہم تمہیں غیب کی باتیں بتائیں، آؤ ہم تمہیں تمہارے فیوچر کے بارے میں بتائیں۔ جب رسول اس سے واقف نہیں تھے تو آج کسی انسان کے پاس یہ طاقت نہیں کہ وہ کسی فیوچر کو جان سکے۔ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہیں، اور میں ایک صاف صاف خبردار کر دینے والے کے سوا اور کچھ نہیں ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کبھی تم نے سوچا بھی کہ اگر یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ اور اس جیسے ایک کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے، وہ ایمان لے آیا اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ جو اللہ کے راستے میں آگے بڑھ کر معافی مانگتا ہے اللہ اس کو ہدایت کے دروازے دکھا دیتا ہے۔ یہ جو یہاں بات کی مستقبل کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے کی، ہمارے معاشرے میں ایک ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ اللہ کرے کہ ہم میں سے کوئی اس میں انوالو نہ ہو، لیکن اگر ہیں تو اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اگر ہمارے آس پاس لوگ اس ٹرینڈ میں مصروف ہیں تو اس سے لوگوں کو نکالیں۔ ٹی وی کے اوپر لوگوں کو فون کر کے یہ بتانا کہ میری عمر اتنی ہے، میری والدہ کی نام یہ ہے، میرا نام یہ ہے، یہ بتا دیں میری شادی کب ہوگی۔ ایمان کی کمزوری جھلکتی ہے اس کے اندر سے۔ یہ بتا دیں کہ میرے شوہر جو ہیں ان کی نوکری یہاں پر سیٹ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر سامنے والا شخص کہہ دیتا ہے کہ آپ کے شوہر کو پاکستان میں نوکری نہیں ملے گی، اور باہر جانے کے آپ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں، تو آپ کی تو تقدیر پر معاملہ ختم ہو گیا نا۔ آپ تو اب کوشش نہیں کریں گے، آپ تو اب ہمت کے ساتھ محنت نہیں کریں گے، آپ تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے اس بندے کی بات کو یہ سن کے کہ فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا ہے کہ تمہارا پاکستان میں رسک نہیں ہے۔ اب کیا چوری کرو یا ڈاکہ ڈالو اور باہر جاؤ کسی طرح سے؟ کسی بھی انسان سے جس کو آپ جتنا بھی نیک سمجھتی ہوں، اپنے مستقبل کے بارے میں اس سے پوچھ گچھ کرنا یہ مسلمان کا مزاج نہیں ہے۔ مسلمان صرف اور صرف اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر راضی رہتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے تم اپنی طرف سے پورا اسباب کر لو، اس کے بعد توکل اللہ کرو، اللہ پر معاملے کو چھوڑ دو۔ کسی نے تقدیر نہیں دیکھی کہ کس کے نصیب میں کل 2 ملین ہیں اور کس کے نصیب میں کل 2 لاکھ ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ پر ایمان رکھیں۔ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے تھے۔ یعنی جب دولت کو معبود بنایا جائے گا اور دین کی راہ پر نہیں چلا جائے گا تبھی یہ صورت پیش آئے گی۔ چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہ پائی اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے یہ تو پرانا جھوٹ ہے، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی ہے۔ لسانا عربیہ، عربی زبان میں آئی ہے۔ کس لیے آئی ہے؟ لینذر الذین ظلموا، تاکہ ظالموں کو متنبہ کر دے، وبشرا للمحسنین، اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے۔ اب بھی نہیں پلٹو گے؟ یہ کتاب آئی ہے خبردار کرنے کے لیے۔ اللہ نے کہا یہ کتاب عربی کتاب ہے اور یہ آئی ہے لوگوں کو خبردار کرنے۔ اس کا مطلب ہے کہ عربی زبان میں یہ طاقت ہے کہ لوگ اس کو سمجھ سکیں آسانی سے۔ صرف آپ کا اور میرا ڈٹرمینیشن درکار ہے۔ ان الذین قالوا، یقیناً جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ڈکلیئر کیا اپنے فیتھ کو، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر جم گئے، پھر وہ اس پر سٹیڈ فاسٹ رہے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے والے، قرآن کی روشنی میں چلنے والے، قرآن کے ٹارچ کو ہاتھ میں لے کر لوگوں کی اور انسانوں کی اور چیزوں کی حقیقت کو جاننے والے، جنہوں نے قرآن پر عمل کرنے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا، ان کی بات ہے کہ نہ ان کے لیے خوف ہوگا اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ ایسے لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اپنے ان اعمال کے بدلے جو دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ دیکھیں دنیا تو بہرحال سبھی کی گزر رہی ہے، اور کوئی کتنی بھی نعمتوں میں ہو کوئی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کوئی نہیں کلیم کر سکتا. آپ دنیا کی فرسٹ لیڈی کو اپنے ذہن میں لے آئیے, وہ بھی یہ کلیم نہیں کر سکتی کہ میری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے. تو جب اس زندگی میں پریشانیاں آنی ہی ہیں تو ہم ان پریشانیوں کو کیوں نہ اٹھائیں جو رب کے راستے پر چلنے میں آئیں گی, تاکہ آخرت میں پریشانی فری زون میں چلے جائیں. اور پریشانی فری زون دنیا میں کہیں نہیں ہے, سٹریس فری زون دنیا میں کہیں نہیں ہے. کوئی ایسا سٹریس فری زون اس دنیا میں نہیں ہے کہ کوئی سائیکائٹسٹ آپ کو اتنی تھراپیز کر دے کہ آپ کے اوپر کسی قسم کا سٹریس دوبارہ آئے ہی نہیں, ممکن نہیں ہے. وہ سٹریس فری زون, وہ پریشانی فری زون ایک ہی ہے, اور وہ جنت ہے. اور اس میں داخلے کی قیمت آپ کو اور مجھے ادا کرنی ہوگی. تو بجائے اس کے کہ دنیا میں بھی پریشان رہیں اور ڈپریشن کا شکار رہیں اور پریشانی میں مبتلا رہیں اور آخرت میں بھی انجام جہنم کا ہو اور اس میں بھی پریشانی اور عذاب کا سامنا ہو, بہتر ہے کہ اس دنیا کی تکلیف کو اللہ کی فرما برداری کے مطابق اپنے اوپر آنے دیں اور پھر جنت میں جا کر سارے اپنے غم بھول جائیں. ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے. اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا, مشقت اٹھا کر اس کو جنا, اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے. اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں ماں باپ کا ذکر کیا, بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ماں کی چیز کو ویلیو کرنے کو کہا, اس لیے کہ اولادیں ماں باپ کے احسانات میں سے ماں کے احسانات کو بھول جاتی ہیں. تمہاری ماں نے مشقت اٹھا کر تم کو اپنے پیٹ میں رکھا, جس تکلیف میں جس نوزیہ کے ساتھ آپ کی اور میری ماؤں نے ہمیں اپنے وم میں بیئر کیا ہوگا وہ وہی جانتی ہیں, اس تکلیف کو وہی جانتی ہیں. آپ اور میں اس تکلیف کو محسوس ہی نہیں کر سکتے ہاں جب تک کہ اللہ ہمیں خود اولاد نہ دے دے. تو اللہ نے کہا کہ اپنے ماں باپ میں سے ماں کا خیال رکھو زیادہ, اس لیے کہ ماں نے تم کو پیٹ میں 9 مہینے رکھ کر تکلیف اٹھائی, تمہاری ڈیلیوری کے ٹائم پر تکلیف اٹھائی, پھر تمہارا جو دودھ کا چھوٹنا تھا 2 سال تک کا وہ بھی اس کے ساتھ رہا, اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے. یہ جو 30 مہینے کا یہاں پر نمبر آیا ہے, آج سائنس اس کو بڑے آسانی سے بتا سکتی ہے, لیکن ایسے مسلمان ریسرچرز ہوں تو بات سامنے آتی ہے. دیکھیں جو آپ کا ملک لیکٹیشن پیریڈ ہے بچے کا وہ کتنا ہے, 2 سال ہے. آپ 30 مہینے میں سے 2 سال نکال دیں تو کتنے مہینے باقی بچتے ہیں, 24 مہینے تو نکل گئے, باقی کتنے بچے, 6 مہینے. اور آج پریمیچور برتھ جو ہوتی ہے آپ دیکھیں 6 مہینے پہ بچہ سروائیو کر جاتا ہے بہت آرام سے. تو یہ 30 مہینے کا فگر یہاں اللہ تعالیٰ نے دے کر ایک بات کی نشانی کر دی کہ آگے ایک وقت آئے گا جس میں بچے اتنے کم پیریڈ میں بھی ڈیلیور ہو جائیں گے, یا 6 مہینے کا بھی حمل کسی کا ہو سکتا ہے, اس پر کوئی الزام نہ لگایا جائے. تو یہ ایک طریقہ یہاں پر دیکھیں یہ نکالنے کا, اس کو سمجھنے کا, ان آیات کو مزید ایکسپلور کرنے کا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیروں تلے جنت رکھی ہے. اخلاقی طور پر ماں کا حق زیادہ ہے, قانونی طور پر باپ کا حق زیادہ ہے. اسی طرح سے ماں کا درجہ 3 درجے زیادہ رکھا گیا والد کے مقابلے میں, اور اخلاقی طور پر یہ درجہ 2 ہے زیادہ رکھا گیا ہے. والد کا قانونی درجہ زیادہ ہے, تو ان کا خیال رکھنا ہے, ان کی بات سننی ہے, ان کو وقت دینا ہے, ان کی بات اگر وہ ریپیٹ کریں تو جھنجھلاہٹ کا شکار نہیں ہونا, بلکہ محبت کے ساتھ ان کی بات کو بار بار سننا ہے. ماں باپ اپنی اولاد کے چہرے پڑھ لیتے ہیں, چاہے آپ کتنی بھی بڑی ہو جائیں آپ کے ماں باپ آپ کے چہرہ پڑھ لیں گے, آپ کس وقت خوش ہیں, آپ کس وقت پریشان ہیں, آپ کس وقت ناراض ہیں, اور آپ کس وقت اکساہٹ کا ذکر کرنا چاہ رہی ہیں لیکن آپ کے منہ سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے. ماں باپ ہر طرح کے جذبات کو دیکھ لیتے ہیں, اور یاد رکھا کریں اپنے چہرے کے تاثرات ماں باپ کے لیے بناتے ہوئے کہ وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ, آج جو جائے گا کل وہ آئے گا. میری آپ کی اولاد بھی مجھے اور آپ کو آبزرو کر رہی ہوتی ہے, یاد کریں یہ وقت واپس آئے گا. یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا, یہ 40 سال کا بھی بڑا اچھا نمبر آتا ہے. 40 سال کی عمر مینٹل میچورٹی کی ایج کہی جاتی ہے, اور کہا جاتا ہے کہ 40 سال کی عمر میں ایک مرد کے اندر اس کی تمام صلاحیتیں اپنے پورے بوم پر ہوتی ہیں, 40 ایئرس پہ. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو دی گئی نبوت وہ بھی انبیاء کو 40 سال کی عمر میں دی گئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 40 سال کی عمر میں نبوت دی گئی. 40 سال کے لیے مفسرین ایک اور بڑی اچھی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس عمر میں انسان 2 جنریشنز کو تھامے ہوئے ہوتا ہے, ایک طرف اس کے بوڑھے والدین ہوتے ہیں اور ایک طرف اس کی اولاد ہوتی ہے. تو اس کے پاس بڑا موقع ہوتا ہے کہ وہ دونوں سے خدمت کر کے دونوں کا خیال رکھ کے جنت کما لے. اور جب وہ 40 سال کو ہو گیا تو اس نے کیا کہا, اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی, اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے. میں ایسی نیکیاں کروں, میں ایسے کام کروں اللہ جس سے تو راضی ہو جائے, چاہے میں اس سے راضی ہوں یا نہ ہوں. اللہ کرے کہ نیکی کرنے میں میرا دل راضی ہو, لیکن اگر کوئی نیکی کا کام کرنے میں میرا دل نہیں کھل رہا, اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ میں نیکی کرنے میں ڈیلے کرتی جاؤں. چاہے نیکی میں میری خواہش شامل ہو یا نہ ہو, سن لیں اور عمل میں دوڑ جائیں. اس لیے کہا کہ میں ایسا عمل کروں جس سے تو راضی ہو, اور میری اولاد کو بھی تو نیک بنا اور مجھے سکھ دے, تاکہ ان کی آخرت بھی سنورے اور وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے. میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان مسلم بندوں میں سے ہوں. اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں. یہی عمر کا حصہ ہوتا ہے جس میں اپنے والدین سے بہترین سلوک کر کے انسان جنت کما سکتا ہے, اور یہی عمر کا حصہ ہوتا ہے جس میں والدین کے سامنے اکڑ دکھا کے, ان کو جواب دے کے, ترکی بترکی ان کے سامنے بحث کر کے انسان اپنے اعمال کو غارت کر سکتا ہے. اس لیے کہ یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ ایک ہی طرح کا سلوک کرنے کو کہا ہے, اور وہ حسن سلوک ہے. یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا ہے. اب ایک دوسرا کردار, اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا, اف تنگ کر دیا تم نے, کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد قبر سے نکالا جاؤں گا؟ بیزار ہو گئے اپنے والدین سے اور اپنے آپ کو عقل کل سمجھا. جب ماں باپ نے کہا کہ بیٹا اللہ کی بات مانو, تو کہا سب فوک ٹیلز ہیں, سب فوک لورز ہیں پرانے, کوئی نہیں اٹھایا جاتا, کوئی اللہ مجھے سزا نہیں دے گا, اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے, میں سن چکی ہوں یا میں سن چکا ہوں. حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں, ان میں سے تو کوئی اٹھ کر نہ آیا. ماں اور باپ اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں, ارے بد نصیب مان جا, ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ سچا ہے, مگر وہ کہتا ہے یہ سب اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں. ایک آدمی ایج آف انلائٹمنٹ میں رہ رہا ہے, ماں باپ کی باتیں اس کو اہم نہیں لگتی, اور وہ کہتا ہے کہ میرا ذہن کھلا ہوا ہے, میں نے بہت علم حاصل کر لیا. اب وہ انسان اللہ کے کلام سے مروب نہیں ہوتا, اور جو اپنے آپ کو وہ ایج آف انلائٹمنٹ کا بندہ ڈکلیئر کر رہا ہے, اصل میں تو وہ ایج آف ڈارکنیس کے اندر ہے, جس میں اس کو سب نظر آتا ہے, قرآن کا نور نظر نہیں آتا. یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپا ہو چکا ہے. ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولے ہو گزرے ہیں, انہیں میں یہ بھی شامل ہوں گے. بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں. دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے درجے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہیں, تاکہ اللہ ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ ان کو دے. ان پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا. پھر جب یہ کافر آگ کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے, تو ان سے کہا جائے گا, تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے اور ان کا لطف نے اٹھا لیا. اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے, اور جو نافرمانیاں تم نے کی, ان کی پاداش میں تم کو آج ذلت کا عذاب دیا جا رہا ہے. آج کفار کو اپنی محنت کا پھل مل جاتا ہے, اللہ کے ہاں ان کے لیے کچھ نہ ہوگا. گاڈ لیس ایجوکیشن اگر مجھے اور آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہے, اور دنیا کو جلدی جلدی پانے کی میرے اور آپ کے اندر تڑپ پر لا رہی ہے, تو یہ جلدی پا لینے کی تڑپ کہیں مجھے اور آپ کو آخرت کی نیکیوں سے, آخرت کے انجام سے جو جنت کا انجام ہے, اس سے محروم نہ کر دے. اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا. ذرا انہیں آج کے بھائی ہود کا قصہ سناؤ, جبکہ اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا تھا, اور ایسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے تھے اور اس کے بعد بھی آتے رہے, کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو, مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے. انہوں نے کہا, کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے برگزشتہ کر دے؟ اچھا تو لے آ اپنا وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے, اگر تو واقعی سچا ہے. اس نے کہا, انما العلم عند اللہ, اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے, اور میں صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے, مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو. قرآن الٹریٹ کون ہے یہ؟ ہو سکتا ہے قرآن سے جہالت برتنے والا بہت اعلیٰ ڈگری یافتہ ہو, لیکن عین ممکن ہے کہ اس کی ڈگری نے اس کو دین کے قریب نہ کیا ہو اور وہ قرآن الٹریٹ ہو. آج بھی کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, لیکن ان کو کمپیوٹر یوز کرنا نہیں آتا, تو وہ کمپیوٹر الٹریٹ کہلاتے ہیں. تو جو قرآن نہیں سمجھ سکتا, جس نے قرآن پر وقت نہیں لگایا, اس کو قرآن الٹریٹ کہنے میں کیا ججمنٹل پوائنٹ آف ویو ہے؟ بالکل صحیح پوائنٹ آف ویو ہے. تو قرآن کی طرف لوگوں کو بلانا, لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑنا, قرآن کے مفہوم کو ان کے سامنے کھولنا, یہ بھی ہیومینیٹیرین کاز ہے آج ایک, تاکہ لوگوں کو آپ اور میں جہنم کی آگ سے بچا سکیں. پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا, تو کہنے لگے, یہ بادل ہے جو ہم کو سیراب کر دے گا. نہیں بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے اور اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ آخر کار ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اس طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ کیا سا ٹورنیڈو تھا، کیا ٹوسٹر تھا کہ اس نے سارے کا سارا علاقہ جو ہے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ کیسی ہوا تھی، ان کو ہم نے وہ کچھ دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا۔ وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدا فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم۔ ان کو ہم نے کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے، کیا مجھے اور آپ کو دیے ہیں؟ سوچ لیں پھر، مگر نہ وہ کان ان کے کسی کام آئے، نہ آنکھیں نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اسی چیز کے پھیرے میں وہ آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اپنے کان آنکھ کو قرآن کے پیچھے چلا دیں، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ سے ان کے ذریعے اعلیٰ اعمال کرواتا ہے۔ تمہارے گرد و پیش کے علاقوں میں بہت سی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، ہم نے اپنی آیات بھیج کر بار بار طرح طرح سے ان کو سمجھایا، شاید کہ وہ باز آ جائیں، پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہوئے معبود بنا لیا تھا، بلکہ وہ تو ان سے کھوئے گئے اور یہ تھا ان کے جھوٹ اور ان بناوٹی عقیدوں کا انجام جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بت ہم کو مصیبتوں سے نکال لیں گے، بالکل جیسے کراچی میں رہنے والے ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ سائیکلون سے بچانے والا وہ مزار ہے جو سمندر کے کنارے پر واقع ہے۔ وہی شرک کے گڑھے ہمارے ہاں بھی ہیں جو مشرکین عرب میں تھے۔ وہی انداز آپ کو اور مجھے بھی اپنانا ہوگا، اتنی محنت آپ کو اور مجھے بھی کرنی ہوگی اس معاشرے سے شرک کے اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے۔ آج ایک بڑا طبقہ شرک میں انوالوڈ ہے، اور خاص طور پہ اس طرح کے شرک میں، مزار پرستی کے شرک میں ایک بڑا طبقہ انوالوڈ ہے۔ اگر آپ اور میں چاہتے ہیں واقعتاً جہاد کرنا تو کئی آپشنز اور کئی راہیں میرے اور آپ کے سامنے کھلی ہیں۔ جس کی ہمت ہوتی ہے وہ لوگوں میں اس چیز کو عام کرنا شروع کر دے، لوگوں میں تعلیم دینا شروع کر دے کہ اپنے عقیدے کو درست کر لو۔ ایک ہی معبود ہے، ایک کو پکارو، صرف اسی سے مانگو، کسی کے پاس جا کر مانگنے کی ضرورت نہیں۔ جہاں تک دوسرے کی تم نے دعائیں مغفرت کرنی ہے، ہم تو دعائیں مغفرت بھی نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں ہم فاتحہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا ہے اپنے مردوں کے اوپر دعائیں مغفرت پڑھو، ہم نے کہاں سے سورۃ الفاتحہ پڑھنے شروع کر دی؟ صراط مستقیم مانگ رہے ہیں اپنے لیے یا مردے کے لیے؟ کس کے لیے مانگتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم دعا کرنے جا رہے ہیں مردے کے لیے، اور کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، مطلب مجھے بھی دکھا دے، اس مردے کو بھی دکھا دے۔ اللہ کے رسول نے کہا ہے اپنے مردوں پر دعائے مغفرت پڑھو۔ اگر آپ نے دعائے مغفرت کسی کے لیے پڑھنی ہے، اس کے مزار پر جانا فرض نہیں ہے۔ آپ کہیں بھی بیٹھ کر، کسی بھی دنیا کے کونے میں مسلمان کوئی موجود ہو یا وہ دنیا سے چلا گیا ہو، آپ کسی کے لیے بھی دعائے مغفرت کہیں سے بھی کر سکتی ہیں بہت آرام سے۔ اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سنیں۔ جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ، یعنی جو سمجھنے کے لیے آئے گا وہ سننا چاہے گا، اور جو سننا چاہے گا وہ چاہے گا کہ ماحول میں خاموشی ہو، خاموشی سے سننا چاہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کا سفر کر کے واپس آئے تو وہاں جو طائف میں آپ کے ساتھ سلوک ہوا تھا، آپ کا دل بہت رنجیدہ تھا، آپ کا دل بہت اداس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آزمائش کا وقت آیا تھا۔ اس سے اگلے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورت پڑھی تو اس سورت کو جن سن رہے تھے، اور ان جنوں میں سے کچھ جن جو تھے وہ ایمان لے آئے۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے آپ کی زبان سے اس کو ایمان کی طاقت تک پہنچا سکتا ہے، ہدایت کی روشنی تک پہنچا سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کو ڈھارس دے دی گئی تاکہ اپنی وہ مایوسی ختم کر لیں کہ اللہ کے ایک مخلوق جنوں نے اللہ کا کلام سنا اور اللہ کی ایک مخلوق انسانوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے کہ آپ تمام انسانیت کے لیے، تمام عالمین کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ انہوں نے جا کر کہا اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی، رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف۔ ابھی انہوں نے ایک ہی دفعہ سنا، اپنی قوم میں واپس پلٹے اور تبلیغ شروع کر دی۔ ہم میں سے کتنے لوگ کتنے دن سے سن رہے ہیں؟ کم سے کم دورہ قرآن میں تو ہمیں 22 دن ہو ہی گئے سنتے سنتے۔ کتنے لوگوں کو گھر جا کر ہم نے اس میں سے ایک جملہ بتایا؟ اگر اب تک نہیں بتایا تو کوئی بات نہیں، آج بتا دیں، آئندہ بتانا شروع کر دیں، اپنی روٹین بنا لیں۔ جب آپ کہیں سے کوئی قرآن کی بات سن کر آئیں، یقیناً آپ پورا ایک گھنٹے کا لیکچر تو نہیں سنا سکتے گھر والوں کو، اس لیے گھر والوں کو آپ کا لیکچر سننے کا کوئی شوق نہیں ہوتا، نہ ان کو آپ کی کلاس کے نوٹس اچھے لگتے ہیں۔ آپ ایک جملہ باتوں باتوں میں ان کو بول دیں، اگر آپ اپنے نوٹس دکھائیں گے تو کہیں گے کہ زیادہ علم جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بھی بڑا علم آتا ہے، اس لیے اپنے نوٹس دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ میں نے کتنے نوٹس بنا لیے دورہ قرآن میں، بلکہ آپ کو اور مجھے ایک جملہ کوئی ان تک پہنچا دینا ہے، ان جنہوں نے سنا اور فوراً تبلیغ کے لیے آگے پہنچ گئے کہ یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو، ایک دفعہ سن کر ایمان لے آئے اور آگے چل پڑے، اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا، تمہیں عذاب علیم سے بچا دے گا۔ فوراً اپنی فکر اوروں کی فکر، فوراً، کوئی ڈیلی ڈیلی نہیں، کوئی ڈیلنگ ٹیکٹس نہیں، کوئی اپنے آپ کے اندر یہ شرمندگی نہیں کہ پتہ نہیں بتاؤں یا نہیں بتاؤں، لوگ کہیں گے لو ملا نہیں بن گئی ہیں، اب تو درسی بن گئی ہیں، پتہ نہیں کن لوگوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہیں، کوئی خوف نہیں، فوراً جا کے تبلیغ کر دی۔ جو کوئی اللہ کے داعی کی بات نہ مانے، وہ نہ زمین میں خود کوئی بل بوتا رکھتا ہے اور نہ اللہ کو زج کر کہ اللہ کو زج کر دے، اور نہ اس کے کوئی ایسے حامی اور سرپرست ہیں کہ اللہ سے اس کو بچا لیں، ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی کتاب حساب کتاب جو ہوگا قیامت کے دن، مفسرین بتاتے ہیں کہ جیسے انسانوں کا ہوگا جنوں کا بھی ہوگا، اس لیے جنہوں نے یہ بات کی۔ کیا یہ ان لوگوں کی سجھائی اور کیا ان لوگوں کو یہ سجھائی نہیں دیتا کہ جس خدا نے یہ زمین اور آسمان پیدا کیے اور ان کو بناتے ہوئے وہ نہ تھکا، وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو جلا اٹھائے، کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ جس روز یہ کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے، اس وقت ان سے پوچھا جائے گا، الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ یہ کہیں گے، ہاں ہمارے رب کی قسم یہ واقعی حق ہے۔ کنٹینیوٹی آف کانشیسنیس کی بات ہے، وہ واقعی ڈکلیئر کریں گے کہ ہاں یہ ہمارے رب کی بات ہے۔ اللہ فرمائے گا، اچھا تو اب عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار کی پاداش میں جو تم کرتے رہے تھے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فاصبر، صبر کیجئے، کما صبر اولو العزم من الرسل، جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے۔ اللہ نے حجت پوری کر دی اور اللہ نے بتا دیا کہ آپ کو صبر کرنا ہے، اور انبیاء کی صفت ہے صبر کرنا۔ اولو العزم انبیاء جو تھے، جو رسول تھے، وہ صبر کیا کرتے تھے۔ تو اگر آپ کو اور مجھے بھی عمل کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو صبر کرنا پڑے گا۔ ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو، جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے، تو انہیں یوں معلوم ہوگا کہ جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے۔ بلاغ، بات پہنچا دی گئی، اللہ نے تو حجت پوری کر دی، اللہ نے حجت میرے اور آپ کے اوپر بھی پوری کر دی ہے، اللہ مجھے اور آپ کو نافرمانوں میں شامل نہ فرمائے۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا اور کوئی ہلاک ہوگا؟ ہم کہیں اللہ تعالیٰ مجھے نافرمان نہ بنا، اللہ میرے ذہن میں، میری ایگو میں کوئی ایسی پرابلم نہ آئے کہ میں اس کو قرآن کے اگینسٹ لا کے کھڑی کر لوں، اور میرے اندر کوئی ایسی دلیل نہ آئے جو مجھے قرآن کے حکم سے ماننے سے دور رکھے۔ قرآن پڑھتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں، ہم سب اللہ ہی کے محتاج ہیں۔ سورہ محمد مدنی سورت ہے، سورہ قتال بھی بعض تفاسیر میں اس کا دوسرا نام آتا ہے، جنگ کی اسٹریٹجیز بھی اس میں آتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو رائیگاں کر دیا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اس چیز کو مان لیا جو محمد پر نازل ہوئی ہے، اور ہے وہ سراسر حق ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا۔ یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائے دیتا ہے۔ اللہ نے صلاحیتیں دیں کہ میں اور آپ نیکی کما لیں، لیکن جنہوں نے صلاحیتیں لے کر صرف دنیا میں ان کو کھپا دیا، انہوں نے اپنی آخرت کو بالکل درست نہ کیا۔ بس جب ان کافروں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو، تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو، تب قیدیوں کو مضبوط باندھو۔ اس کے بعد تمہیں اختیار ہے، احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کرو۔ تاکہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے، یعنی جاہد ہم بھی جہادن کبیرہ والی بات جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، سورہ نور میں بھی یہ بات آئی تھی، یا یہ بات کی گئی کہ اتنا زور دشمن کا توڑ دو تاکہ وہ دوبارہ تم پر حملہ نہ کرے، تاکہ وہ دوبارہ تمہیں زخمی نہ کرے. اور یہی بات جو ہے اسلام میں سکھائی جاتی ہے، اور یہی بات باقی فوجوں کو بھی سکھائی جاتی ہے کہ سانپ کو کبھی زخمی نہ چھوڑیں. آپ سانپ کو زخمی چھوڑیں گی تو وہ آپ پر دوبارہ حملہ کرے گا. دشمن کے لیے بھی یہ بات آتی ہے کہ دشمن کو پوری طاقت کے ساتھ ختم کر دیا جائے. اور قتال فی سبیل اللہ کا مقصد آپ نے اور میں نے یاد رکھنا ہے، جس پر ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اللہ کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس دین کے ذریعے پیس پھیلے، امن پھیلے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس اسلام کے ذریعے قوموں کے اندر، زمینوں کے اندر اللہ کا نظام نافذ ہو جائے. یہ جنگ کا مقصد بتا دیا گیا کہ اپنی فیصلہ کن جنگ کرو، اور اس کا فیصلہ ایک طرف لے جاؤ، یا جنگ تمہارے ہاتھ میں آئے یا جنگ دوسری طرف چلی جائے. اس لیے کہا گیا کہ جہاں تمہیں دشمن ملے ان کو مار ڈالو، یہ ہے تمہارے کرنے کا کام. اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نبٹ لیتا، مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے. جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے، اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا. سیہدیہم، وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا. ویصلح بالہم، ان کا حال درست کر دے گا. ویدخلہم الجنۃ عرفھا لہم، اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے. واقفیت کہاں سے ہوئی مومنین کو، مسلمانوں کو جنت کی؟ قرآن سے، احادیث سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، کنڈیشنل ہے، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور وہ تمہارے قدم جما دے گا. یہ اللہ کا کام ہے کہ اللہ تمہارے قدم جما دے. اپنے دین پر جس نے سیکنڈ تھاٹس نہ لیے، جس نے اللہ کی مدد کو ذہن میں رکھتے ہوئے قدم اٹھا لیا، جس نے کہا میں حلال کماؤں گا چاہے میرے مال پر کتنی ہی عزت پڑے، میں سود کی کمائی کو اپنے گھر سے نکال دوں گا، اور اللہ پر اس نے ہمت کر کے اپنا یہ قدم اٹھا لیا، تو اللہ نے کہا ہے ینصرکم، اللہ بھی اس کی مدد کرے گا. ایمان تو چاہیے، طاقت چاہیے ایمان کی، اور پہلا قدم آپ کو اور مجھے اٹھانا ہوگا، تب اللہ کی مدد آئے گی. اللہ میرے اور آپ کے قدم جما دے گا. رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب مشکل آئے، جب پریشانی کا وقت ہو، جب آپ کے اوپر غم ہو، سمجھ لیں آپ اکیلی نہیں ہیں، آپ کے ساتھ اللہ موجود ہے اور اللہ آپ کے بہت قریب ہے. جبکہ جن لوگوں نے اللہ کی بات سے کفر کیا، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے، لہذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا، اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہیں. ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی اور ناصر اللہ ہے، اور کافروں کا حامی اور ناصر کوئی نہیں ہے. اور یہ محسوس انسان کو ہوتا ہے کہ جب مشکل آتی ہے تو اللہ اپنے بندے کو اپنے سے قریب کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ شاید میرا بندہ اس مشکل میں مجھ سے اور قریب آ جائے. اکثر اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ مشکل پڑتی ہے تو انسان کو رب یاد آ جاتا ہے، اور انسان اپنے رب کی طرف پلٹ جاتا ہے. ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں. اور جانوروں کے بارے میں آپ اور میں جانتے ہیں کہ جانور یہیں کھا پی کر ختم ہو جائیں گے. جانوروں کا آخرت میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے، جانوروں کے لیے کوئی جنت دوزخ نہیں ہے، اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے. تو اگر جانوروں کی طرح زندگی گزاری تو آخرت میں صرف اور صرف ایک ٹھکانہ منتظر ہوگا، اور وہ جہنم کا ٹھکانہ ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو تمہاری اس بستی سے بہت زیادہ زور آور تھیں جس نے تمہیں نکال دیا ہے. انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کہ کوئی ان کا بچانے والا نہ تھا. بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف صریح ہدایت پر ہو، وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہے، اور وہ اپنی خواہشات کے پیرو بن گئے. مثل الجنت التی وعد المتقون، پرہیزگار لوگوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، کس نے کیا ہے یہ وعدہ؟ یاد رکھیے گا، اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہ رہی ہوں گی، نترے ہوئے پانی کی نہریں بہ رہی ہوں گی، ایسے دودھ کہ جس کی مزے میں ذرا فرق نہ آئے گا. دودھ کی نہروں کا ذکر جو قرآن میں آتا ہے, آپ دیکھیں دنیا میں دودھ آپ بوائل کر کے رکھیں, اگر آپ فریش ملک بھی رکھتی ہیں یا ٹیٹرا پیک بھی رکھتی ہیں, آپ چار دن اس کو فریج میں رکھا رہنے دیں, پھر دیکھیں اس کا فلیور. اللہ نے کیا کہا, کیسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا کوئی فلیور خراب نہیں ہوگا. آپ کے بچوں کو بھی اس دودھ میں سے کوئی ہیک نہیں آئے گی. بچوں کو کسی قسم کا دودھ اچھا نہیں لگتا, آپ کہتے ہیں بیٹا اس میں سے کوئی اسمیل بھی نہیں آئے گی. بچے کہتے ہیں پھر بھی دودھ نہیں چاہیے ہمیں جنت میں, آپ کہتے ہیں اچھا وہاں دودھ نہیں ہوگا, بالکل بھی دودھ نہیں ہوگا, چاکلیٹ ہی چاکلیٹ ہوگی وہاں پہ. اگر بچے کہتے ہیں آپ کا کوئی بچہ ایسا ہو سکتا ہے جس کو چاکلیٹ بھی نہ پسند ہو, اس کو منٹ پسند ہو, اس کو ٹک ٹاک اور ایکسٹرا پسند ہو, آپ کہتے ہیں تمہارے لیے وہاں پر ٹک ٹاک کے پہاڑ ہوں گے, ایکسٹرا کے پہاڑ ہوں گے. تو بچوں کو ریلیٹ کرائیں. اللہ نے تو واضح کر دیا کہ جنت کی جو کوالٹیز ہیں, جو جنت کی نعمتیں ہیں, ان نعمتوں کے اندر ذرا سا بھی بگاڑ اور تغیر پیدا نہیں ہوگا. ایون دودھ جو اتنی نازک چیز ہے, اس کے لیے بھی کہا گیا کہ اس کا ذائقہ نہیں بدلے گا. نہریں بہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی, نہریں بہ رہی ہوں گی صاف شفاف شہد کی. شراب کے لیے بھی آتا ہے کہ جس شراب کو پی کر لیور کلوسز نہیں ہوگا, جس شراب کو پی کر ہینگ اوور نہیں ہوگا, جس شراب کو پی کر منہ سے بو نہیں آئے گی, جس شراب کو پی کر انسان کی عقل جو ہے وہ بیکار نہیں ہو جائے گی, بلکہ ایسی شراب ہوگی جو خوشبودار ہوگی اور انسان کو اس کو پی کر لطف آئے گا. اور پھر جہاں جو شہد کی بات کی گئی کہ جنت کا جو شہد ہے اس کے لیے آتا ہے احادیث میں کہ وہ مکھی کے پیٹ سے نکلا ہوا نہیں ہوگا, بلکہ وہ ایک الگ ہی طرح کا شہد ہوگا. صرف جنت کی چیزوں کے لیے آتا ہے کہ جنت اور دنیا کی نعمتوں میں صرف ایک چیز جو ہے وہ سیم ہے, مشترک ہے, اور وہ صرف ان چیزوں کے نام ہیں. ذائقے میں وہ شہد کیسا ہوگا ہم نہیں جانتے, ذائقے میں وہ دودھ کیسا ہوگا ہم نہیں جانتے, ذائقے میں وہ پانی کیسا ہوگا, وہاں کا پانی وہ ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کر نہیں بنا ہوگا, یہ کیمیکل کمپوزیشن جنت کے پانی کی نہیں ہے, کیا فلیور ہوگا اس کا ہم نہیں جانتے. اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش. اللہ نے اور سب چیزیں بتانے کے بعد کہہ دیا پھل بھی ہوں گے, آئسنگ آن دا کیک کی طرح, بھولنا مت, یہ بھی رہے گا وہاں پہ. اور جنت میں کھانے کے بعد تمہیں کبھی محسوس نہیں ہوگا کہ تم نے اسراف کیا, تمہیں کبھی نہیں لگے گا کہ تم نے بہت مہنگے پھل کھا لیے اور تم نے غریب کو اس کا حصہ نہیں دیا. تمہیں کبھی کھانا کھا کے کبھی محسوس نہیں ہوگا کہ تم خود تو وہاں سے کھانا کھا کر آ گئی اور اتنے پیسے اپنے کھانے پر خرچ کر دیے, کسی غریب کو کھلاتے تو شاید 25 فقیر اس کے اندر کھانا کھا لیتے. جنت میں ایسی کوئی فیلنگز نہیں ہوں گی کہ اسراف ہو گیا, کوئی ڈر نہ ہوگا. کیا وہ شخص جس کے حصے میں جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں تک کاٹ ڈالے گا؟ ایک چائے کا گرم سپ پی کے دیکھیں, کافی کا ایک گرم سپ پیئیں, آپ کی زبان کے ٹیسٹ بڈز 2 دن تک بیکار ہو کے رہ جاتے ہیں. امیجن کریں کہ جس کو ایسا پانی پلایا جائے جس کو وہ غٹ غٹ پیاس میں پی جائے اور وہ ابلتا ہوا پانی ہو جو اس کی آنتیں تک کاٹ ڈالے. اور یہ ساری سزائیں ان کے لیے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے حق سننے سے انکار کیا تھا, حق کو ماننے سے انکار کیا تھا, حق پر عمل کرنے کے لیے آگے نہ بڑھے تھے. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں, پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی ہے پوچھتے ہیں کہ ابھی بھی لوگ انہوں نے یہ کیا کہا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا ہے اور یہ اپنی خواہشات کے پیرو بنے ہوئے ہیں. کسی نے کہا کہ دل ایک ایسا برتن ہے جس میں اگر آپ اس کو دل کو خالی رکھیں گے تو وہ خالی رہے گا نہیں, اس میں کوئی نہ کوئی چیز فل کر دے گی. اگر آپ اس کو اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر سے بھر لیں گے تو آپ کی زندگی نیک اعمال سے سج جائے گی, اگر آپ اس کو اللہ کے ذکر سے خالی رکھیں گے تو وہاں شیطان آ کر بیٹھ جائے گا. تو دل کے برتن کی بہت حفاظت کی ضرورت ہے, جیسے اپنے ڈرائنگ رومز کے ڈیکوریشنز کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں, جیسے اپنے گھروں میں لگے ہوئے مررز کو گلنٹ سے صاف کرتے ہیں, ایسے ہی اپنے دل کی صفائی اور اس کی کلینزنگ کا بہت خیال رکھیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا اور یہ اپنی خواہشات کے پیرو بنے ہوئے ہیں. رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی ہے, اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دے گا اور انہیں ان کے حصے کا تقویٰ عطا فرماتا رہے گا. اب کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ اچانک وہ ان پر آ جائے؟ اس کی علامات تو آ چکی ہیں, جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا؟ پس اے نبی, خوب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے, اور معافی مانگو اپنے قصور کے لیے بھی اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی. اللہ تمہاری سرگرمیوں کو خوب جانتا ہے, تمہارے ٹھکانے سے بھی واقف ہے. جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے، مگر جب ایک پختہ صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو. افسوس ان کے حال پر، ان کی زبان پر اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں، مگر جب قطعی حکم دیا گیا اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہی کے لیے اچھا ہوتا. یعنی خالی پیلی باتیں نہ کریں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان، آپ کی شان میں نعتیں پڑے جا رہے ہیں، لیکن جب باری آئے عمل کرنے کی اور سنتوں کو زندہ کرنے کی تب سب سے پیچھے، تب عمل میں بالکل بیکار. مگر جب قطعی حکم دے دیا گیا اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہی کے لیے اچھا تھا. اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں پھر فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے؟ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا. تو سننے کی بات بار بار آ رہی ہے، دلوں کی بات بار بار آ رہی ہے. آگے دیکھیں اللہ نے کیا کہا، افلا یتدبرون القرآن، کیا ان لوگوں نے قرآن پر کبھی غور نہیں کیا؟ تدبر سے قرآن سنیں گے تو آپ اور میں قرآن کی ایک ایک آیت کو سمجھیں گے. یاد رکھیں ہم دورہ قرآن میں تدبر نہیں کر رہے، ہم تذکر کر رہے ہیں. یہاں ہم صرف سطحی طور پر یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی ہم تذکر کا بھی حق ادا نہیں کر پاتے کہ ہم بعض آیات پر رک کر بات نہیں کر پاتے وقت کی کمی کی وجہ سے. لیکن تدبر کرنے کو کہا گیا، اپنی زندگی میں تھوڑا سا وقت نکالو اس قرآن کے لیے تاکہ تم آیات پر تدبر کر سکو. ایک آیت کو صحیح طریقے سے پڑھو، اس کی درست تجوید اور مخارج کے ساتھ پڑھو، اس کی عربی کا مفہوم تمہیں سمجھ آئے، اور پھر اس کا ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ بھی تم کو معلوم ہو، پھر اس کے جنرل معنی بھی تمہیں معلوم ہو، اور رسول اللہ نے کیا اس معنی کے اصل میننگ سامنے یا ایکسپلینیشن رکھی ہے وہ بھی تمہیں معلوم ہو. اس کو تدبر کہتے ہیں. جب یہ پانچ چیزیں مل جاتی ہیں تو قرآن کا تدبر سامنے آتا ہے، اور ان پانچ میں ایک ہے اس کو درست تجوید سے پڑھنا، دوسرا ہے اس کی عربی کو سمجھنا، تیسرا ہے اس کا کانٹیکسٹ معلوم ہونا کس ریفرنس میں وہ آیت نازل ہوئی تھی، چوتھا ہے اس کے جنرل معنی کہ عام انسانیت کے لیے اس میں سے کیا حکم نکل رہا ہے، اور سکس ہے کہ رسول اللہ نے اس کو اپنے زمانے میں کیسے نافذ کیا، اس کی کیا ایکسپلینیشن دی. یہ ہے تدبر. اور تدبر کے بعد کہا، ام علی قلوب اقفالھا، کیا ان کے دلوں کے اوپر قفل چڑھے ہوئے ہیں، سنتے نہیں ہیں، دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں جن گھروں میں تالے لگے ہوتے ہیں وہاں ویرانی ہوتی ہے اور خاموشی ہوتی ہے. جس دل میں تالا لگا دیا جائے اور ہدایت اندر داخل نہ ہو سکے وہاں بھی ویرانی ہوتی ہے شیطان کی پھیلائی ہوئی، اور وہ دل بھی اللہ کے ذکر سے خالی ہوتا ہے. لہذا مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو اور اپنے دل کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھو، سوکھ کر کے رکھو تاکہ وہاں شیطان نہ آنے پائے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے ان کے لیے شیطان نے اس روش کو سہل بنا دیا ہے، اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا ہے. اس لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے، اللہ ان کی یہ خفیہ باتیں خوب جانتا ہے. منافق جو ہے وہ درجہ بدرجہ انسان ہوتا ہے، اوور نائٹ منافق نہیں بنتا. منافقت سٹیپ بائی سٹیپ انسان کی زندگی میں داخل ہوتی ہے. پہلے اللہ کے قوانین سننے کا دل نہیں کرتا، پھر اگر سنتے ہیں تو عمل کرنے کا دل نہیں کرتا، پھر اگر عمل کرنے کا دل بھی نہیں کرتا تو آہستہ آہستہ قرآن کی محفلوں سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرنا انسان شروع کرتا ہے، اور پھر ایسے لوگوں کی محفلوں میں جا کر بیٹھتا ہے جن کو دیکھ کر اللہ یاد نہیں آتا. یہ منافقت کے درجہ بدرجہ سٹیپس ہیں جس میں انسان کو شیطان اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. اس لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے، اللہ ان کی یہ خفیہ باتیں خوب جانتا ہے. پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے، ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے؟ یہ اس لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا. اسی بنا پر اس نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے. کچھ اسلام کو فالو کرنا، کچھ دوسروں کی بات ماننا. یاد رکھیں جو شرک ہے وہ سب کرتے ہیں اگر وہ اپنے آپ کو، اپنے عقیدے کو درست نہیں رکھتے. اور شرک کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کو نہ مانا جائے. شرک میں یہی مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو اور اپنے ان خصوصیات، ان صفات یا ان اطاعت یا ان اللہ کے جو کلیمز ہیں ان کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے. اور آج شرک کرنے والوں میں لوگ زیادہ تر غافل ہیں. کوئی بھی مسلمان جانتے بوجھتے شرک نہیں کرتا، یہ ایک حقیقت ہے. کوئی جانتے بوجھتے نہیں کرتا, چاہے وہ مزار کو جا کے سجدہ کر رہا ہو. آپ کبھی اس سے بھی پوچھیں جو مزاروں کو سجدے کرتے ہیں کہ تم شرک کر رہے ہو, تو کہے گا توبہ استغفار, میں شرک نہیں کرتا. تو کوئی مسلمان جانتے بوجھتے شرک نہیں کرتا. اس لیے ضرورت ہے کہ لوگوں کو تعلیم دی جائے کہ وہ کس وقت شرک میں انوالو ہو جاتے ہیں اور کس عمل کے بعد وہ بارڈر لائن کراس کر جاتے ہیں, ورنہ ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں اور ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو, مگر ان کے انداز کلام سے تم ان کو جان ہی لو گے. اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے. ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کر لیں. اللہ نے کہا لَنُبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. اللہ تو ضرور دیکھے گا کہ تمہاری جانچ پڑتال کر لے کہ کون تم میں سے صبر کرنے والا ہے, دیکھ لے کہ تم میں مجاہد اور ثابت قدم کون ہے. ناگوار حالات میں کون استقامت دکھاتا ہے اور کون پیٹ پھیر جاتا ہے, کون اپنی دنیا بچانے کے لیے آج کا نقصان نہیں کرنا چاہتا اور آخرت کا نقصان کر بیٹھتا ہے. اللہ دیکھے گا, اللہ ہر چیز کو چیک کر لے گا. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول سے جھگڑا کیا جبکہ ان پر راہ راست واضح ہو چکی تھی, در حقیقت وہ اللہ کا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتے, بلکہ اللہ ہی ان کا سب کیا کرایا غارت کر دے گا. بالکل جس طرح سے کمپیوٹر کے دور میں آپ اور میں اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں, ایک وائرس آتا ہے اور پورا سافٹ ویئر یا پورا ہارڈ ڈرائیو ڈیمیج کر دیتا ہے, اسی طرح سے ایک غلط عمل بھی اگر شرک والا میرے اور آپ کے نیکیوں کے رجسٹر میں داخل ہو گیا تو وہ باقی تمام نیکیوں کو غارت کر دے گا. شرک سب سے بڑا گناہ ہے, ظلم عظیم آیا ہے شرک کے لیے. شرک سے بچو تاکہ تم اور مجھے اللہ کی رضا نصیب ہو. اور کرنا کیا ہے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کرو, واطیعوا الرسول, اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, ولا تبطلوا اعمالکم, اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو. قرآن کے احکامات کو اپنا لو, احادیث کی تعلیمات پر جم جاؤ, جن چیزوں کے کرنے کا کہا ہے ان کو کرو, جن سے منع کیا ہے ان سے رک جاؤ اور ڈیلے مت کرو. کفر کرنے والوں اور راہ خدا سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر پر جمے رہنے والوں کو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا. پس تم بودے نہ بنو اور صلح کی درخواست نہ کرو, تم ہی غالب رہنے والے ہو, اللہ تمہارے ساتھ ہے, تمہارے اعمال کو وہ ہرگز ضائع نہ کرے گا. یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے, اگر تم ایمان رکھو اور تقویٰ کی روش پر چلتے رہو تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے دے گا اور تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا. کہیں وہ تمہارے مال تم سے مانگ لے اور سب کے سب تم سے طلب کر لے تو تم بخل کرنے لگو, وہ تمہارے کھوٹ ابھار لائے گا. یعنی جو اللہ نے بات کی مما رزق نہ ہوں والی بات, اس لیے اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے, دینے والا بھی وہی ہے, ہم نے تم کو رزق دیا ہے, چاہے تو سارا لے لے, لیکن وہ غفور الرحیم ہے نا. وہ کہتا ہے مما, جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے تھوڑا سا خرچ کرو. دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو, اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں, حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت آپ اپنے ہی پر بخل کر رہا ہے. واللہ الغنی وانتم الفقراء, اللہ تو غنی ہے, تم ہی اس کے محتاج ہو. اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا. ثم لا یکون امثالکم, اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے, وہ اللہ کی راہ میں کھپنے والے ہوں گے, وہ اللہ کی راہ میں دوڑنے والے ہوں گے, وہ اللہ کی راہ میں لتھارجک نہیں ہوں گے, تھکنے والے نہیں ہوں گے, بلکہ ہمت والے ہوں گے, قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے ہوں گے, قرآن کے حکم کو اپنے اوپر نافذ کرنے والے ہوں گے, اخلدا ال الارض کی کیٹیگری میں نہیں ہوں گے کہ زمین اور زمینی خواہشات سے ہی چپک کر رہ جائیں, بلکہ اللہ کے بندے وہ جو اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے والے ہوں گے. اللہ کو آنر کے ساتھ اپنا وقت دیں, اللہ کی راہ میں آنر کے ساتھ اپنا وقت انویسٹ کریں. آج اسلام کو آپ کے وقت کی ضرورت ہے, اور پہلا طریقہ اسلام میں وقت لگانے کا اس قرآن کے ساتھ بیٹھنے کا, اس قرآن کو سمجھنے کا, اس کی تفسیر کرنے کا, اور اس پر تدبر کرنے کا. اور تدبر انسان اکیلے بیٹھ کر نہیں کر سکتا, تدبر کے لیے اس کو کوئی چاہیے جو اس کو سنائے اللہ کی آیات, اس لیے کہ قرآن کا مزاج سننے والا ہے. تو اللہ نے آپ کو اور مجھے ایسے کاروبار کی طرف دعوت دی ہے جس میں کنفرم پروفٹ ہی پروفٹ ہے. یہ ایسا کاروبار ہے جس میں کوئی نقصان کا رسک نہیں ہے. دنیا کا کوئی ایسا کاروبار نہیں ہوتا کہ جس میں کنفرم آپ کو پروفٹ ہی پروفٹ ملے, اور وہ جائز بھی ہو کاروبار. یہ حلال کاروبار تم اللہ کے ساتھ کرو, کہ تم جس پروفٹ کے کام کو اللہ کے ساتھ کرو گے اس میں کئی گنا 700 گنا بڑھا کر تم کو پروفٹ دیا جائے گا. اللہ غنی ہے, تم فقیر ہو. سورۃ الفتح مدنی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی. سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں خواب دیکھا تھا کہ آپ عمرے پر جا رہے ہیں. اس کے بعد, اس خواب کے دیکھنے کے بعد, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ تیاری کریں اور احرام باندھیں, اور احرام باندھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے. اب جب یہ روانہ ہوئے تو وہاں راستے میں ہی ان کو اندر داخل ہونے سے روک دیا گیا. اسی مقام پر, اسی موقع پر اور اسی صورت میں ذکر آئے گا صلح حدیبیہ ہوئی تھی. صلح حدیبیہ کے لیے آتا ہے کہ جو اصل میں مسلمانوں کی فتح کا آغاز تھی. صحابہ کہتے ہیں, آج بھی اگر آپ صحابہ کے اقوال پڑھیں تو صحابہ کہتے ہیں, دیگر مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کی فتح جو تھی وہ فتح مکہ تھی, ہمارے لیے مسلمانوں کی فتح صلح حدیبیہ تھی. صلح حدیبیہ کیوں ہوئی تھی؟ اس لیے کہ جب رسول اللہ احرام باندھ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے ہیں تو ان کو مکے میں داخل ہونے سے روک دیا گیا. اب کیونکہ یہ لوگ سب احرام باندھ کر آئے تھے تو ان کے ساتھ, ان کے پاس ہتھیار بھی اتنے نہیں تھے, اپنا اپنا ہتھیار بھی اتنا ہر ایک کے پاس نہیں تھا کہ کسی کا مقابلہ کر پاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنا امبیسڈر بنا کر مکہ والوں کے پاس بھیجا, جس میں ایک افواہ یہ اڑ گئی کہ حضرت عثمان کو مرڈر کر دیا گیا ہے, ان کو قتل کر دیا گیا ہے. جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ نے کہا کہ ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے, اور اس میں جتنے بھی ہتھیار تھے انہیں کے اوپر توکل کرتے ہوئے انہوں نے کوشش کی کہ انہوں نے یہ اظہار کیا کہ مکہ والوں سے اس کا مقابلہ کریں گے, لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ افواہ تھی اور حضرت عثمان جو ہیں وہ حیات ہیں. پھر حضرت عثمان واپس آئے اور پتہ چلا کہ مکے والے چاہتے ہیں کہ اس سال ہم عمرہ نہ کریں, واپس چلے جائیں, اور مسلمانوں کے ساتھ کفار مکہ ایک پیکٹ کرنا چاہتے ہیں اور اگلے سال پھر مسلمانوں کو حج عمرہ کرنے کے لیے آنے دیا جائے. تو یہ جو صلح ہوئی اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. اسی کا ذکر ہے, اے نبی ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے. اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ کی برکات بتا دی کہ کفر اور اسلام کی جدوجہد میں جو خطائیں ہوئی ہیں اللہ ان سب کو ڈھانپ لے گا. صحابہ کے لیے وہی بات جو ہم نے پہلے بھی کی کہ صحابہ کے لیے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا یہ مقام صلح حدیبیہ والا. اور تم کو زبردست نصرت بخشے. ہو الذی, وہی ذات ہے, انزل, جس نے نازل کیا, السکینت, سکینت کو, فی قلوب المؤمنین, مومنین کے دلوں میں, لیزدادو, تاکہ وہ کس چیز میں بڑھیں, ایمانن, اپنے ایمان میں, ما ایمانہم, اپنے ایمان کے ساتھ, تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک اور ایمان میں بڑھا لیں. یہ جو یہاں پہ میں نے لفظ بولا ہے اور اس کو تاکید کی ہے, فی قلوب المومنین, هو الذی انزل السکینت فی قلوب المومنین. سکینت کہاں نازل کی؟ دلوں کے اندر. اس کو یاد رکھیے گا, ابھی آگے ایک 18 آیت آئے گی, اس کے اوپر بھی میں اس پہ ڈیٹیل سے بات کروں گی. یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ مسلمان جو جوش کے ساتھ احرام باندھ کر آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے ان کو روک دیا گیا, اور جو صلح حدیبیہ کی بظاہر شرائط رکھی گئی تھی دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ مسلمانوں نے بہت دب کر یہ صلح کی ہے, اس لیے کچھ مسلمانوں کو اس پر غصہ بھی تھا اور کچھ مسلمان اس پر ناراض بھی تھے صحابہ میں سے کہ ہم احرام باندھ کر آئے ہیں اور اس کے باوجود ہمیں عمرہ کرنے نہیں دیا جا رہا. تو اس میں آیا کہ جو ان کے پاس اس پر غصہ تھا اس غصے کو تھامنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت نازل کی. سکینت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ آپ کے نروس کو ریلیکس کر دے. آپ کے اندر غصہ تو ہو, اللہ اس غصے کو کہیں دور دل میں لے جائے, اللہ کہیں دور غائب کر دے. زمین اور آسمانوں کے سب لشکر اللہ کے قبضہ ایک قدرت میں ہیں اور وہ علیم اور حکیم ہے. اس نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں. صلح حدیبیہ میں عورتیں بھی تھیں لیکن کم تھیں, اس لیے ذکر یہاں پر عورتوں کا بھی بتا دیا. اور عورتوں کا ایک اور ذکر یہاں پر پتہ چل گیا کہ عورتیں اپنے مردوں کو سپورٹ کرتی ہیں. تعداد میں کم کیوں تھیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اوپر ذمہ داری بہرحال گھر کی رکھی ہے, اس طرح سے قتال اور جہاد کی نہیں رکھی. تو یہ سپورٹیو عورتوں کا ذکر کر دیا. جو ساتھ میں تھیں وہ سپورٹ کرنے والی عورتیں تھیں, جو ساتھ میں تھیں وہ مسلمان عورتیں اپنا رائٹ جانتی تھیں. آج وہ مسلمان عورتیں نہیں ہیں جن کے پاس نہ گودوں میں ایسی نسل ہو یا جن کے ساتھ ایسے شوہر ہوں. ایسی ایسی بیویاں بھی ہیں جو اپنے بیٹوں کی بھی داڑیاں منڈوا دیتی ہیں اور اب اپنے شوہروں کی بھی داڑیاں منڈوا دیتی ہیں. یہ بھی عورتیں ہیں, یہ مسلمان عورتیں نہیں ہیں, یہ تو مسلمان کی پیٹ میں چھرا گھونپنے والی عورتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی عورتیں بنائے جو مسلمانوں کو سپورٹ کرنے والی ہوں اپنے عمل سے بھی اور حوصلہ افزائی کر کے بھی. اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے. اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں. برائی کے پھیرے میں وہ خود ہی آ گئے, اللہ کا غضب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. مصیبت تو کبھی بھی آ سکتی ہے, چاہے منافقین نے آگے بڑھ کر اسلام کے راہ میں نہ نکلنا پسند کیا, اپنی دنیا سے چپک کر رہ گئے, پھر بھی تو مشکل آئی ان پر, پھر بھی تو مصیبتیں آئیں, پھر بھی منافق ڈکلیئر ہوئے, پھر بھی ان کے قبیلوں کو رسوا کر کے مدینہ کے سپرب میں سے نکال دیا گیا. تو مشکل و مصیبت تو اس پر بھی آئے گی جو اللہ کی راہ میں چلتا ہے, اس پر بھی آئے گی جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. اب یہ آپ کا اور میرا کام ہے, چوائس از آرز. ہم کہاں جانا پسند کرتے ہیں؟ ہم اس مشکل کو سینے سے لگانا پسند کرتے ہیں جو اللہ کی راہ میں چلنے سے آئے, یا اس مشکل کو کہ جو اللہ کی نافرمانی کے راستے میں آئے؟ عورتیں گھروں سے نہیں نکلتی یہ کہہ کر کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہمارے گھر میں کوئی چیزیں سنبھالنے والا نہیں ہے. انہیں عورتوں کے گھروں میں ہونے سے بھی ڈاکے پڑ جاتے ہیں, عورتوں کی گودوں سے گر کر بچے بھی انتقال کر جاتے ہیں. اپنے ہاتھ سے ماں دوائی پلا رہی ہوتی ہے اور وہ بچے کی سانس کی نالی میں چلی جاتی ہے اور بچے کا انتقال ہو جاتا ہے. تو اصل توکل رب کی ذات پر کرو, مشکل تو کہیں بھی آ سکتی ہے. زمین اور آسمان کے لشکر اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں, وہ زبردست ہے اور حکیم ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تم کو شہادت دینے والا, بشارت دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہدایت کا روشن چراغ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو واضح کر دیا گیا, تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا یعنی رسول کا ساتھ دو, اس کی تعظیم اور توقیر کرو اور صبح اور شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتا دیا گیا کہ اصل میں کرنے کا کام کیا ہے, کہ میں اور آپ جس طرح تعظیم کریں اس طرح ان کے مشن میں ان کی مدد بھی کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مشن ہمارے ہاتھ میں رکھ کر چلے گئے ہیں. آپ نے کہا تھا کہ میں دنیا سے فساد کو ختم کرنے آیا ہوں. آج اس کراچی کے اندر ٹارگٹ کلنگ کے نام کے اوپر بلڈ بات ہے, فساد کے اوپر فساد نظر آ رہا ہے. ادھر سے عید آ رہی ہے اور ادھر سے ٹارگٹ کلنگ میں لوگ ختم نہیں ہو رہے مر رہے. روز کے چار لوگ, دس لوگ, آٹھ لوگ کہیں نہ کہیں مارے جاتے ہیں. کیا خوشیاں منائیں گے مسلمان؟ وہ مسلمان جس کے لیے کہا گیا کہ اگر اس کے ایک جسم کے حصے کو تکلیف ہو تو دوسرا بھی اسی طرح کی اذیت اور تکلیف محسوس کرتا ہے. ہم مسلمانوں کو تو کوئی غرض ہی نہیں ہے. ہم تو کسی کے انتقال کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا بھی بھول گئے ہیں, اس لیے کہ روز سنتے ہیں, ہمیں یاد ہی نہیں رہتا. بے حسی سی لگتی ہے ایک معاشرے میں آپ کے اور میرے. کیسے کریں گے اپنے نبی کی توقیر اور تعظیم؟ تعظیم تو ہمارے معاشرے میں خیر بہت ہے, لیکن حلال حرام سے بچنا نہیں ہے, سنتوں کو زندہ کرنا نہیں ہے, رسول اللہ جیسا اخلاق اپنانا نہیں ہے. جو کہتا ہے کہ رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ کرو, ان کو ایک طرف کونے میں کر دیا جاتا ہے گستاخ رسول کہہ کے. آج مسلمان عورتوں کے اندر سنتوں کی تعلیم نہیں ہے, کیسے کریں گے توقیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آپ کا تو مقصد بتا دیا گیا تھا, آپ کا مقام بتا دیا گیا تھا. ہمارے اور آپ کے نزدیک یہ مقام تو بہت ہے کہ کس خاندان کے اندر کس پیر کی نیاز دینی ہے, لیکن سنتوں کو زندہ کرنے والا اور سنتوں کو ان کے مقام پر رکھنے والا مزاج آج نہیں ہے. اس کی ضرورت مجھے اور آپ کو ہے کہ ہم اپنا حصہ ڈالتے رہیں. حضرت ابراہیم کے بارے میں جو آتا ہے کہ ان کے والد نے اور ان کے لوگوں نے جو الاؤ تیار کیا تھا, آگ تیار کی تھی ان کو جلانے کے لیے, روایات میں آتا ہے کہ ایک چڑیا آئی اور اس چڑیا نے اپنی چونچ میں پانی لیا اور اپنی چونچ میں پانی لے کر چلی ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ جلائی تھی اس کو بجھانے کے لیے. اس سے پوچھا گیا کہ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن میں آگ بجھانے والوں میں شامل ہوں, آگ لگانے والوں میں شامل نہ ہوں. آج آپ اور میں بھی دیکھ لیں کہ ہم معاشرے کے کس پول پر کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیں دو ہی پول ہوں گے, یا پازیٹو پول ہوگا یا نیگیٹو. یا نیگیٹو الیکٹروڈ ہوتا ہے یا پازیٹو الیکٹروڈ ہوتا ہے, یا ساؤتھ پول ہوتا ہے یا نارتھ پول ہوتا ہے. نیوٹرل پول کوئی چیز نہیں ہے. یا ہم معاشرے کے خلاف, اس برائیوں کے خلاف آواز اٹھانے والے ہوں گے, ان کو کنڈیم کرنے والے ہوں گے, خاموش بیٹھنے والے نہیں ہوں گے یا ہم ان لوگوں کا ساتھ دینے والے ہوں گے جنہوں نے جرائم پر جرائم کرنے کی یہاں پر ابتدا کی اور آج اس شہر کو گھن کی طرح کھا گئے ہیں. تو آپ اور میں سوچ لیں کہ ہم کس کیٹیگری میں شامل ہیں. آپ کو اور مجھے اپنی آواز بلند کرنی ہے, کم سے کم برائی کو برائی تو کہہ سکیں, کم سے کم اپنے عمل سے رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ تو کر سکیں. اور کچھ نہیں کر سکتے, کسی ٹارگٹ کلر کو جا کر پکڑ نہیں سکتے, تو سنتوں کو زندہ کرنے کی تو ہم میں سے ہر ایک کے پاس صلاحیت ہے, اس کا تو اختیار ہم میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ہے. آج مسلمان مائیں نہیں ہیں جن گودوں میں سے وہ بچے نکلیں کہ جو اس طرح کے کرائمز نہ کریں. کہاں سے مسلمان عورت کو کوئی تعلیم دینے آئے گا؟ جس نے سن لیا وہی آگے پہنچے گا, یہیں سے لے لے کے ریلے ریس کی طرح آگے سے آگے پہنچائیں گے. تو مجھے اور آپ کو یہ کام کرنا ہے. اب کامیاب لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے اور دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے, یہ بیعت عقبہ کی بات ہے. بیعت عقبہ کے الفاظ میں یہ آتا ہے کہ جس میں کچھ الفاظ یہ آتے ہیں کہ تنگی اور خوشحالی ہر حالت میں اللہ کی بات مانو گے, تنگی ہو یا خوشحالی ہو ہر حالت میں خرچ کرو گے, تنگی ہو یا خوشحالی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو گے, تنگی ہو یا خوشحالی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرو گے. یہ بیعت تھی جس پر مسلمانوں نے بیعت لی تھی, اور بیعت عقبہ کی شرائط میں یہ الفاظ شامل تھے. آج آپ اور میں تنگی ہو یا خوشحالی ہو رسول اللہ کی حفاظت کرنے کو تیار ہیں؟ اگر ہیں تو پھر ہمت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا, اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ذات پر ہوگا, اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے, اللہ عنقریب اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے, اب وہ آ کر ضرور تم سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے اموال اور بال بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا, آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں. یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی. ان سے کہنا, اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نفع پہنچانا چاہے, تمہارے اعمال سے تو اللہ ہی باخبر ہے, مگر اصل بات وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو, بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں ہرگز پلٹ کر نہ آ سکیں گے, اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا, اور تم نے برے گمان کیے, اور تم سخت باطن لوگ ہو. منافقین کا اشارہ کیا گیا کہ ان کو لگتا تھا کہ اب یہ جو مسلمان گئے ہیں کفار قریش جو ہیں ان کو حملہ کر کے تہس نہس کر دیں گے. صلح حدیبیہ کا جو سفر تھا وہ بالکل اس ایسا سفر تھا کہ جیسے موت کا سفر ہے, اور منافقین نے اس پر چلنے سے انکار کر دیا تھا. مگر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کر کے واپس آئے, عمرہ کی نہ کرنے کے باوجود مسلمانوں کو ایک اندر سے فتح مل گئی تھی, 10 سال کا ایک پیکٹ ہو گیا تھا, تو یہ منافقین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایکسکیوزز لے کر آ گئے. اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. اتنا سٹریٹ فارورڈ قرآن کے الفاظ ہیں کہ جو انکار کر دے رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے سے اور اللہ کی بات ماننے سے, اللہ فوراً کہہ دیتا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے, جسے چاہے معاف کرے جسے چاہے سزا دے, اور وہ غفور اور رحیم ہے. جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو. یہ چاہتے ہیں اللہ کے فرمان کو بدل دیں. یہ جو بات یہاں پر آ رہی ہے, خیبر کی طرف منافقین چلنے کو تیار ہو گئے تھے, اس لیے کہ جب خیبر کی طرف یہ جو یہودیوں کے قبیلے پر حملہ کرنے مسلمان جا رہے تھے, مسلمانوں کو بھی معلوم تھا اور ان یہودیوں کو بھی معلوم تھا کہ اگر مسلمانوں نے حملہ کیا تو یہودی جو ہیں وہ مغلوب ہو جائیں گے اور بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کو ملے گا. تو منافقین فوراً تیار ہو گئے تھے صلح حدیبیہ کے فوراً بعد اس طرف جانے کو. ان سے صاف کہہ دینا, تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے, اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے. یہ کہیں گے, نہیں بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو, حالانکہ بات حسد کی نہیں ہے بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں. ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں سے کہنا, عنقریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں, تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ مطیع ہو جائیں گے. اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی اللہ تمہیں بڑا اجر دے گا. یہ جنگ تبوک کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ ایسی جنگ قریب ہی ہے جو مسلمانوں کو لڑنی ہے, جس میں ٹرینڈ آرمیز کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوگا, اور اگر تم پھر اسی طرح منہ موڑ گئے جس طرح پہلے موڑ چکے ہو, اللہ تم کو دردناک سزا دے گا. لیس علی الاعمی حرج, ہاں اگر اندھا اور لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو منہ پھیرے گا وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، جو منہ پھیرے گا اللہ اسے دردناک عذاب دے گا۔ اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، اب یہ بیعت رضوان کی بات ہے، جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بیعت رضوان کرائی اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے صحابہ سے بیعت کی تھی کہ ہم حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے، ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل کر دی۔ اب دیکھیں آیت نمبر 18 میں کیا الفاظ آئے، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ جانتا تھا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، تو اللہ نے سکینت نازل کی کہاں پر، عَلَيْهِمْ ان پر، وہاں کیا آیا تھا، فی قلوبہم ان کے دلوں میں اللہ نے سکینت نازل کی۔ اس میں بہت ہی خوبصورت پوائنٹ ہے اور اللہ کے قرآن کا بہترین معجزہ سامنے آتا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کہا سکینت ان کے دلوں میں نازل کی، ایک جگہ کہا کہ اللہ نے سکینت ان کے اوپر نازل کی۔ دیکھیں فرق کیا ہے، دو کیفیات ہیں دل کی جو انسان کے اندر ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے غصہ اور ایک ہوتا ہے غم۔ جب مومنین کو روک دیا گیا عمرہ کرنے سے، صحابہ کو روک دیا گیا عمرہ کرنے سے، تو ان کے اندر غصہ تھا کہ ہمیں کیوں روکا گیا، اور غصہ کہاں ہوتا ہے، غصہ دل کے اندر ہوتا ہے۔ آپ کسی انسان سے، آپ کے ساتھ کوئی انسان زیادتی کرے، چاہے آپ اس کو معاف بھی کر دیں، جب کبھی وہ آپ کو نظر آئے گا ہمیشہ آپ کے دل میں کوئی ایک ہلکی سی چبھن ضرور ہوگی کسی ملاقات کے حصے میں، اس لیے کہ آپ کو اس پر غصہ تھا، اور غصہ دل کے اندر ہوتا ہے۔ جی بالکل، جس طرح سے آپ کمپیوٹر کی لینگویج میں سمجھیں، جس پروگرام کو آپ انسٹال کر لیتی ہیں اس پروگرام کو ہر دفعہ آپ کے پاور آن کرنے پر کھلنا ہوتا ہے، اس کی ونڈو ضرور کھلتی ہے آپ کے کمپیوٹر کے اوپر، ڈیسک ٹاپ ہو یا لیپ ٹاپ ہو۔ اسی طرح سے غصہ ایک دفعہ دل کے اندر انسٹال ہو جائے تب اس کو ڈی انسٹال کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوتی ہے، بہت آسانی سے غصہ نہیں نکلتا، کیونکہ غصہ مسلمانوں کے دل کے اندر تھا جب ان کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا تو اللہ نے کہا کہ ہم نے سکینت نازل کی ان کے دلوں کے اندر تاکہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے، جب یہاں کفار کی طرف سے یہ آیا کہ کفار مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے، جو حدیبیہ پر مسلمان ٹھہرے ہوئے ہیں، اور جبکہ مسلمانوں کے پاس پرٹیکولر ہتھیار بھی نہیں تھے، تو مسلمان اس وقت خوف کی کیفیت میں آ گئے، اور خوف انسان کو کہاں محسوس ہوتا ہے، کبھی محسوس کیا، کہاں محسوس ہوتا ہے، سکن کے اوپر۔ آپ دیکھیں خوف کی کیفیت ہمیشہ نہیں ہوتی، خوف، آپ بچے کبھی ڈر رہے ہوتے ہیں، کبھی بالکل بہادر ہوتے ہیں، بہت زور کی آواز آئے، بچے باہر کھیل رہے ہو، ایک دم اندر آتے ہیں، دس منٹ کے بعد پھر ویسے ہی باہر کھیل رہے ہوتے ہیں۔ خوف کی کیفیت ٹیمپرری ہوتی ہے، خوف آتا جاتا ہے، اور خوف ہوتا ہے سکن کے اوپر۔ تو جب مسلمانوں کو کفار سے خوف آیا کہ کہیں ہم پر حملہ کر کے ہمیں تباہ برباد نہ کر دیں، جیسا کہ منافقین سمجھ رہے تھے، تب اللہ نے کہا فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے ان کے اوپر سکینت نازل کی تاکہ ان کی سکن کے اوپر جو خوف ہے وہ ڈیزالو ہو جائے۔ کتنا اس قرآن کا معجزہ ہے، ایک ایک لفظ اس کے اندر معجزہ ہے، بس سمجھنے والے لوگ چاہیے جو وقت لگانے کے لیے تیار ہوں اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آگے بڑھیں۔ اللہ کو ان کے دلوں کا حال معلوم تھا اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی، ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی، اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کر دیا جسے وہ عنقریب حاصل کریں گے، اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ اللہ تم سے بکثرت اموال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے، فوری طور پر تو یہ فتح اس نے تمہیں عطا کر دی، اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے تاکہ یہ مومنین کے لیے نشانی بن جائے، اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے۔ اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے ہو، اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کافر لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے اور کوئی حامی اور مددگار نہ پاتے۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ مومنین کو ڈر تو تھا نا کہ ہم حضرت عثمان کا جب بدلہ لینے جا رہے ہیں تو ہتھیار تو ہمارے پاس اتنے نہیں ہیں، تو خوف کی کیفیت میں تھے. وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور بدی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ پہنچنے نہ ہدی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا. اگر مکہ میں ایسے مومن اور مرد موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے، اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نادانستگی میں تم انہیں پامال کر دو گے اور اس سے تم پر حرف آئے گا، تو جنگ نہ روکی جاتی. روکی وہ اس لیے گئی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر دے. یعنی ابھی بھی ان میں ایسے لوگ تھے جو بعد میں ایمان لے کر آئے. حکمت بتا دی گئی کہ اللہ نے ابھی جنگ کیوں نہ کرائی، ابھی مکہ فتح کیوں نہ کرایا. ایک تو یہ وہاں پہ مسلمان کچھ کمزور تھے، دوسرا ابھی وہاں سے اور خیر نکلنا باقی تھا. عمر بن عاص تھے، خالد بن ولید تھے ابھی، جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، تو اللہ نے ان کے لیے مہلت فراہم کر دی. وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ان کو ہم ضرور سخت سزا دیتے. یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی اور مومنوں کو تقوی کی بات کا پابند رکھا. وہی اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اب یہاں دیکھیں کون سی آئی، فانزل اللہ سکینتہ علی الرسول وعلی المؤمنین. اللہ کے رسول پر بھی اور مومنین پر بھی اللہ نے سکینت نازل فرمائی تاکہ ان کا خوف ختم ہو جائے. اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا. بعض صحابہ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول نے تو خواب دیکھا تھا، اور اللہ کے رسول کا خواب تو وہی خفی ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، تو پھر ہم عمرہ کیوں نہیں کر سکے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا مفہوم آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ تم عمرہ کرو گے، مگر یہ تو نہیں کہا تھا کہ اس سال کرو گے. تو یہ حکمت بتا دی گئی کہ خواب کی تعبیر سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، نبی کا خواب سچا ہی ہوتا ہے. انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے، اپنے سر منڈواؤ گے، بال ترشواؤ گے، اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا. اور اس بات کو وہ جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے، اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا کر دی. وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پوری جن سے دین پر غالب کر دے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. پوری دنیا میں ایک ہی دین اللہ کی نظر میں آج ایکسیپٹیبل ہے، اور وہ اسلام ہے. آپ کو اور مجھے اس کے لیے اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں کہ کیا کرسچنز جنت میں نہیں جائیں گے، کیا بدھسٹ جنت میں نہیں جائیں گے، کیا جیوز جنت میں نہیں جائیں گے. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، قرآن آخری کتاب ڈکلیئر ہو گئی، تو آخری شریعت قرآن اور آخری رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جو ان پر ایمان لائے گا بس وہ غالب رہے گا اور جنت کا حقدار ہوگا. محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں. تم جب دیکھو گے انہیں رکوع اور سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے. سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں. متقی انسان کو منہ سے نہیں کہنا پڑتا کہ میں متقی ہوں، اس کا حال حلیہ بتاتا ہے کہ وہ متقی ہے، اس کا کردار بتاتا ہے کہ وہ متقی ہے. متقی انسان کو دیکھ کر انسان پہچان جاتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اس کو منہ سے نہیں بولنا پڑتا. ذالک مثلہم فی التورات، یہ ہے ان کی صفت تورات میں. ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی ہے کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کومپل نکالے، یعنی اسلام شروع ہوا مکہ سے ایک سیڈلنگ کی شکل میں، اور کتنا کمزور تھا، پھر جیسے اللہ نے اس کو طاقت دی، اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اسلام کے اندر ایک نیشن آف ہیروز بنی ہے. باقی قوموں کے تو اکا دکا ہیرو ہوتے ہیں جن کی وہ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں. کسی نے کہا کہ اگر مسلمانوں کے اندر مشہور لوگوں کی فیمس پرسنالٹیز کے ڈے سیلیبریٹ کرنا ہم نے شروع کیا تو ہمیں 365 ڈیز کم پڑ جائیں گے. اتنے مسلم ہیروز ہیں ہماری اسلامک ہسٹری کے اندر. پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی. کاش کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھورنے پر چلیں. یہ کفار جو ہیں یہ کسان کے لیے استعمال آیا. اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل، نہیں یہ یہاں کفار کافر کے لیے آیا ہے. اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے. اسلام کی تاریخ گل و گلزار ہے اسلامک ہیروز کے ساتھ. یہ جو وعدہ اللہ نے فرمایا ہے، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے. اس وعدے کو پانے کے لیے کیا طریقہ کار ہے، اس کا ذکر سورۃ الحجرات میں آ رہا ہے. کہ کیا طریقہ تمہیں اختیار کرنا ہے، انفرادی سطح پر بھی، امت کی سطح پر بھی. کیسے امت بنے گی، تم کو کس طرح اسلام کو ڈومیننٹ کرنا ہے، اپنے کردار میں تمہیں کون سی خصوصیات لے کر آنی ہے کہ تم اللہ کی بندی لگنے لگ جاؤ. اپنا نام لے کر بولیں، اے فلاں، جو بھی آپ کا نام ہے، میں کیسے اللہ کی بندی لگ سکتی ہوں. سورت حجرات، حجرات کا مطلب ہے پرائیویٹ کوارٹرز، اور اس کے اندر پر امن معاشرہ بنانے کی ترکیب دی گئی ہے. اور یوں سمجھ لیں کہ ان چند آیات میں، 18 آیات میں، ایک پورا سسٹم دے دیا گیا ہے معاشرے کی فلاح کا، جیسے دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو. اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی اپنے طریقے نہ بناؤ جب اللہ کا حکم اور رسول اللہ کی سنتیں تمہارے سامنے آ جائیں. نیکی کے خود ساختہ طریقے مت ایجاد کرو، بدعت کو مت پروموٹ کرو. بدعت کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی وہ کام جو دین میں موجود نہیں ہے رسول اللہ کی سنت میں، لیکن نیکی کے ارادے سے شروع کر دیا جائے، بدعت ہے. لہذا بدعت پر مت جمو، اطاعت پر جم جاؤ. اور سنت ہی ایک واحد ایسی گلو ہے جو تمام امت کو اکٹھا کر سکتی ہے اتحاد پہ. لہذا اللہ نے ایک بات بتا دی کہ پیچھے پیچھے چلو، جو رسول اللہ کہیں اسی کا تقاضا پورا کرتے جاؤ. جیسا رسول اللہ نے قدم اٹھایا ویسے ہی تم قدم اٹھاؤ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، دوسرا حکم دیا گیا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو. یعنی نبی کی کوئی سنت اور حدیث جب میرے اور آپ کے سامنے آ جائے تو ہم اس کے بعد پھر اپنی کوئی دلیل پیش نہ کریں. کوئی آپ سے کہہ دے کہ میں آپ کو حدیث بتا رہی ہوں، پھر آپ کی چاہے اس کے اگینسٹ کتنی بھی خواہش کیوں نہ ہو بولنے کی، آپ بالکل خاموشی اختیار کریں. آپ اپنا کوئی کسی قسم کا خیال، اپنا ارادہ، اپنی دلیل، اپنا ایکسکیوز نہ سامنے لے کر آئیں، تو نبی کے سامنے آواز بلند نہ کی جائے. تو علماء کہتے ہیں کہ تمہارے سامنے جب کوئی سنت آئے اس کو خاموشی سے سن لیا جائے، اس لیے کہ آج فزیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اور میرے درمیان موجود نہیں ہیں. اور ہمارے ہاں نعت کی محفلوں میں با آواز بلند کورس میں چیخ چیخ کر کہا جاتا ہے، پتہ نہیں کون کون سی نعتیں، وہ میری ٹیچر بتاتی ہیں، وہ راج دلارا آوت ہے، پتہ نہیں کون سا فاطمہ کا پیارا آوت ہے. اس طرح کے جملے آپ اپنے والد کے لیے بھی نہیں بول سکتے. امیجن کریں کہ ہم اپنے گھر میں آپ کے ابا آئیں کہیں سے، اور آپ تین چار بہن بھائی یا پانچ بہن بھائی ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہو جائیں سارے، اور کورس میں بولیں السلام علیکم ابا جان. اچھا لگے گا ابا جان کو؟ ابا کہیں گے تمیز نہیں ہے، ابا کو تو ہم ایسے سلام نہیں کر سکتے. کورس میں سب بول رہے ہیں پانچوں کے پانچوں چیخ کے اور خوب اونچا اونچا، تو ابا کو اچھا نہیں لگ رہا، تو کیا اللہ کے رسول کو اچھا لگتا ہوگا؟ جن کو پسند نہیں تھا کہ ان کے لیے ان کی تعظیم میں کھڑے ہوا جائے. اس نبی کی سنت سے آگے نکلنا ہی ہے اگر میں نے اور آپ نے اس طرح کے اقدامات کیے. اس نبی کی سنت کے بغیر ہم دین پر عمل نہیں کر سکتے. یوم عرفہ میں کوئی کہے کہ میں تو مغرب کی نماز پڑھے بغیر نہیں جاؤں گی، کیا اس نے اللہ کے رسول سے آگے پیش قدمی نہ کر دی؟ یقیناً کر دی. اگر کوئی کہے کہ میں تو مردوں کی طرح اپنے بال منڈواؤں گی، اس سے کہ قرآن میں لکھا ہے جب تم حج یا عمرہ کر کے آؤ تو اپنے سر منڈو، تو اس نے اور اللہ کے رسول سے کیا آگے پیش قدمی نہ کر دی؟ بالکل کر دی. تو آپ کے اور میرے لیے تو سبق اس میں کئی زیادہ ہیں، اور مجھے اور آپ کو واضح کر کے بتا دیا گیا کہ کسی بھی طرح میں اور آپ رسول اللہ کی تعلیمات سے آگے جانے کی کوشش نہ کریں، اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. یہ بتا دیا گیا کہ اپنی کیفیت کو، اپنے رسول کی کیفیت کو مقدم رکھو. جب ازواج تک کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ یہ تمہارے شوہر ضرور ہیں لیکن ان کی رسول کی پوزیشن کو مقدم رکھنا، تو آپ کی اور میری کیا ویلیو ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمارے بہت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کے امتی، ہم تو محبت میں ایسی باتیں کر رہے ہیں. ایسی محبت کا دعویٰ کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے. ان کے رسول کی کیفیت کو مقدم رکھیں تاکہ میں اور آپ اپنے اعمال کی حفاظت کر سکیں. جو لوگ رسول خدا کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا، اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. یہ بدوؤں کا ذکر ہے جو گاؤں کے دیہات کے علاقوں سے آیا کرتے تھے, جن کو مینرز نہیں تھے, اور ایسی محفلوں میں آ کے یعنی آتے تھے دور دراز سے رسول اللہ سے ملنے کے لیے, اور ایسے وقت میں آتے تھے جب رسول اللہ مسجد نبی میں نہیں ہوتے تھے بلکہ اپنے حجرے میں چلے گئے ہوتے تھے آرام کے لیے. تو یہ انتظار نہیں کر پاتے تھے شام کا یا اگلے دن کا, تو رسول اللہ کے حجرے کے باہر کھڑا ہو کر اونچا اونچا بولا کرتے تھے, اخرج علینا محمد اخرج علینا. اس کے اوپر آیت آ گئی کہ اس طرح ان کو آداب سکھائے گئے کہ یہ مناسب طریقہ نہیں ہے. ہم ہوں اور ہم دین کا کام کرنے والے ہوں اور کوئی ہمیں کہے کہ اتنا اچھا موقع مل رہا ہے, افطار کے ٹائم پہ خاتون آ گئی آپ کی بڑی ایلیٹ کلاس کی فرینڈ, اور وہ کہہ رہی ہیں سنو تم جو دورہ قرآن میں جاتی ہو تم نے جو آج سنا ہے نا پلیز مجھے آج تھوڑا سا بتا دو. افطار کا ٹائم ہو رہا ہے, آپ کا پورا خاندان دسترخوان پر یا میز پر بیٹھا ہے اور آپ کہیں واہ مجھے تو اپرچونیٹی ملی تبلیغ کرنے کی, آئے پلیز ڈرائنگ روم میں آئے میں آپ کو بتاتی ہوں, اور آپ ایسے بتانا شروع ہوئی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب روزہ بھی کھل گیا. مثال کے طور پہ ایسی تبلیغ سے روک دیا گیا, اللہ کے رسول کو روک دیا گیا کہ وہ آپ کا فیملی کا ٹائم ہے, اور یہ ادب نہیں ہے کہ رسول اللہ کو اس طرح بغیر ان کی اجازت کے بلایا جائے باہر, یا ان کے ٹائم پیریڈ کے اندر جو ان کا پرائیویسی کا ٹائم ہے اس میں خلل ڈالا جائے. تو آپ کے اور میرے لیے ان آیات میں کئی سبق ہیں, یقیناً اس جگہ پر تو اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر کی حکمتوں کو دیکھ سکیں, موٹی موٹی چیزیں ہم سمجھ سکتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو. یعنی بتا دیا گیا کہ ریومرز مت پھیلاؤ اور سنی سنائی پر یقین نہ کرو. ان نجا اکم فاسکم بنبا ان فتبین فتبینو, جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو, بغیر سوچے سمجھے ایس ایم ایس کو فارورڈ مت کیا کریں. خوب جان رکھو تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے, اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ. اب اللہ تعالیٰ آگے جو ہیں وہ صحابہ کی تعریف کر رہے ہیں, مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا. صحابہ کے لیے ان کا ایمان ان کے دلوں کی زینت تھا, ان کو اپنا ایمان محبوب تھا, انہوں نے اپنی زندگیوں کو اس ایمان کی وجہ سے گناہوں سے پاک کیا, ڈیکوریٹ کیا. آپ دیکھیں ڈیکوریشن کب کی جاتی ہے, جب گھر کی بہترین صفائی کر لی جاتی ہے. آپ اپنے گھر میں عید کی تیاری کرتی ہیں, پہلے آپ سارے میجر صفائیاں کرواتی ہیں, دروازے کھڑکیاں ڈسٹنگ اور میجر آپ کے جالے والے اتر جاتے ہیں, پھر آپ لا کے اپنے ڈیکوریشن پیسز رکھتی ہیں. صحابہ کے دلوں میں آلریڈی بیسک عقیدہ درست تھا اور ایمان بیٹھ چکا تھا, پھر اس کے اوپر ایک اور ایمان اللہ نے ایسا دیا کہ جو ان کے دلوں کی زینت بن گیا. اللہ جانتا ہے آج بھی کہ کون اپنے دل کو ایمان سے سجانا چاہتا ہے, اللہ دلوں کے حال جانتا ہے, علیم و بذات الصدور ہے. اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ, پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے, پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو. یعنی لوگوں کو لڑتے دیکھو تو نیوٹرل ہو کے ایک کونے میں مت بیٹھ جاؤ بلکہ اصلاح کی کوشش کرو. خاموش تماشائی بننے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کوشش کرو کہ لوگوں کے درمیان میں ریکنسائلیشن کرا دو, ان کے لڑائی کو سالو کروا دو, اور یہ مت کرنے لگ جانا کہ لوگوں کو آپس میں لڑوانے ہی لگ جاؤ. ہمارے ہاں دو ایکسٹریمز ہوتی ہیں, یا تو ہم بالکل خاموشی اختیار کرتے ہیں, ہم کسی کے جھگڑے میں کیوں پڑیں, ہم کیوں برے بنیں, ہم کیوں ریفری کے طور پر مار کھائیں, یا پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک کے خلاف دوسرے کو اتنا بہکاؤ اتنا بہکاؤ کہ اگلے کی صلح کا معاملہ جو ہے وہاں تک پہنچنے ہی نہ پائے. اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں, لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو, امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں, ہم تو پنجابی ہیں, ہم سندھی ہیں, ہم بلوچی ہیں, ہم سرائکی ہیں, ہم یوسف زئی ہیں, ہم لودھی ہیں, ہم پتہ نہیں اور کیا کیا ہیں. ہم مسلمان ایک دوسرے کے بھائی کب ہیں؟ ہمیں تو شادی بیاہ کرتے ہوئے بھی سب سے زیادہ جو چیز ایک دوسرے کے سامنے لے کر آتے ہیں, آپ کی کیا کاسٹ ہے, آپ کا تعلق کہاں سے ہے. اگر ہم سب مسلمان بھائی ہوں, اگر ہم سب سنتوں پر قائم ہوں, اگر ہمارے گھروں کا رواج سنت ہو, اگر ہمارے گھروں کی روٹین اللہ کے احکامات ماننا ہو, تو ہمارے سب چیزیں کامن ہو جائیں گی. پھر یہ نہیں ہوگا کہ ہم سندھیوں سے بہو نہیں لا سکتے, ان کی رسمیں الگ اور ہماری رسمیں الگ. سندھی کہتے ہیں ہم چنیوٹیوں سے بہو نہیں لا سکتے, ان کے معاملے الگ اور ہمارے معاملے الگ, اس لیے کہ ہم سب نے اپنے اپنے خاندانوں کی ڈیڑھ ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ بنا لی ہے. ہمیں ایک مسجد میں داخل ہونا ہے اور وہ مسجد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ہونی چاہیے. اللہ نے بنایا ہے ہمیں بہن آپس میں بھائی بھائی, لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو, امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. ایک چیز اور, ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں, یہ جو ایک پٹھانوں کے اوپر یا جو میمن کے اوپر لطیفے یا جوکس بنائے جاتے ہیں یہ بالکل پسندیدہ نہیں ہے, بالکل پسندیدہ نہیں ہے. ان دو کا تو مجھے معلوم ہے اس لیے میں نے بول دیا, ہو سکتا ہے اور لوگوں پر بھی جوکس بنتے ہوں. کسی کی کاسٹ کا کبھی کسی کو تانا دے کر اس کا مذاق نہ بنائیں, اس کو تانا نہ دیں. اے لوگوں, جو ایمان لائے ہو نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں, اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. کسی کی آنکھوں کو دیکھ کر نہ کہیں ہائے کتنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں, کسی کی آنکھوں کو دیکھ کر نہ کہیں ہائے بالکل بھینس جیسی آنکھیں ہیں. بالکل کسی کے چہرے کے بارے میں تبصرہ نہ کریں, کسی کو نہ کہیں کہ بڑی اسمارٹ لگ رہی ہو اور کسی کو نہ کہیں بڑی کمزور ہو گئی ہو. ایک تو ہمارے ایسے تبصرے دوسروں کو ویسے ہی کنفیوژن کا شکار کر دیتے ہیں. ایک خاتون بےچاری, ان کا ویسے ویٹ نہیں بڑھ رہا اور آپ نے کہہ دیا بڑی ہیلدی لگ رہی ہو, چلو جی اب ان کو اور غش پڑ جائیں گے اور وہ کہیں گے اچھا میں 2 پاؤنڈ اور کم کر لیتی ہوں اپنے. ایک تو ہمیں کمنٹس پاس کرنے کی بہت عادت ہے اور پھر ہم کہتے ہیں ہم نے تو محبت میں کمنٹس پاس کیے تھے. ایسی محبت نہ کریں, ہماری محبتوں کے پیچھے ہڈن وائبس ہمارا رب جانتا ہے. یاد رکھیں اللطیف ہے, ہر ایک کو جانتا ہے, کسی کو تانا نہ دیں. ساس کو ہمیشہ کیا لگتا ہے کہ بہو جو ہے وہ بچے اچھے نہیں پالتی, اور سناتی رہتی ہیں ہمارے دور میں تو بچے ایسے پلتے تھے. بیٹا ہمارے دور میں بچے اتنے تمیز دار تھے, آج کل کی تو عورتوں کو بچے پالنے نہیں آتے. اور بہو کھڑی سن رہی ہے اور اس کا شرارتی بیٹا جو ہے وہ گلاس لے کے یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں بھاگ رہا ہے اور بیچاری دل دل میں شرمندہ ہوئے جا رہی ہے. کسی کو نسب کا تانا نہ دیں, کسی کو خاندان کا تانا نہ دیں. یہ خاندان کا تانا دینا بہوؤں کا ساس کو اور ساس کا بہوؤں کو, ہمارے خاندان میں تو ایسا نہیں ہوتا, ہمارے گھر میں تو ایسا نہیں ہوتا. عمر بیت جاتی ہے بہوؤں کی اپنی ساسوں کے ساتھ اپنے سسرال میں رہتے ہوئے, لیکن یہ جملہ ان کا پسندیدہ ہوتا ہے, ہمارے بھائیوں نے تو کبھی ایسے نہیں کیا. جب آپ ہمارا تمہارا کرتی رہیں گی تو اپنائیت کیسے پیدا ہوگی؟ اپنائیت ایسے پیدا نہیں ہوتی. اصلاح کرنے کا کوئی اور بھی طریقہ اپنایا جا سکتا ہے, اصلاح کرنے کا یہ طریقہ سب سے زیادہ لیتھل ہے کہ اپنی تعریف کر کے دوسرے کو ڈیگریڈ کر دیا جائے. اللہ نے منع کر دیا مذاق اڑانے سے. تمہیں کیا معلوم کہ کون کس سے بہتر ہو؟ آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو. اور ہمارے یہاں تو لگتا ہے کہ ٹیچرز کے سارے اعمال نامے صاف ہو چکے ہیں, اتنے بچوں نے نام رکھے اپنی ٹیچرز کے, اتنے نام کہ اللہ نے ان سب کو پاک صاف کر دیا ہے. بالکل جیسے فائلز ڈاؤن لوڈ ہوتی ہیں تو ایک فولڈر میں سے دوسرے فولڈر میں جا رہی ہوتی ہے, ہمارے بچوں کے سارے جو اچھے اعمال ہیں وہ ہمارے بچوں کے ٹیچرز کے فولڈر میں جا رہے ہوتے ہیں. مس کا نام ہے مس سنوبر تو ان کو کہیں گے مس سنو بیئر. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ماں سوچتی رہ جائے کہ مس سنو بیئر کیا بول رہے ہیں بچے, اور پتہ نہیں کیا کیا, ہمیں تو ڈر نہیں لگتا ہے اور ہم بچوں کی ایسی باتوں پھر آگے سے ہنستے ہیں, اور جب مائیں ہنستی ہیں تو بچے اور شیر ہو جاتے ہیں. اور اگر مائیں کہیں کہ بیٹا ٹیچرز کے ریسپیکٹ کیا کرو, تمہارے ماں باپ کے درجے پر ہوتے ہیں, تو بچے کیا کہتے ہیں؟ جن کو اپنی ریسپیکٹ کرانی نہیں آتی ہم ان کی ریسپیکٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ سوچیں, چاہے وہ آپ کی اپنی ریسپیکٹ کرا سکتے ہیں کہ نہیں کرا سکتے, آپ کو تو بہرحال اپنے ٹیچرز کو عزت دینی ہے. اللہ نے کہا ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو, اور ہمارے بچے ٹیچرز کے ایسے ایسے نام رکھتے ہیں کہ شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا. ایمان لانے کے بعد فسق میں ناک پیدا کرنا بہت بری بات ہے, جو لوگ اس روی سے باز نہ آئیں وہ ظالم ہیں. اے لوگوں, جو ایمان لائے ہو بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو, اور بعض گمان گناہ ہوتے ہیں, تجسس نہ کرو. کائنات کے راستوں ہم ٹٹولتے نہیں, ساس بہو کے راستے ٹولتی ہے اور بہو ساس کے راستے ٹولتی ہے. نندے دیورانیوں کے راستے ٹولیں گی اور دیورانیاں جٹھانیوں کے راستے ٹولیں گی, جبکہ اللہ نے عقل لڑانے کو کہاں کہا ہے یا تفکرون بننے کو کہا ہے؟ کائنات کے راستے ٹولنے کے لیے. تو ان گھروں کے معاملات میں ایک طرف اپنی اصلاح کر لیں. تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ غیبت کرنا حدیث میں آتا ہے وہ بدترین گناہ ہے, اور لوگوں کے چھپے ہوئے گناہوں لوگوں کے چھپے ہوئے عیبوں کے پیچھے مت جاؤ. اور اللہ نے تو کہہ دیا کہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ, دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو. اللہ سے ڈرو, اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے. غیبت کے معاملے میں ایک بات یاد رکھیں, دیکھیں آپ کسی کی برائی کریں اور آپ کہیں کہ دیکھیں اس میں یہ برائی ہے, میں جھوٹ تھوڑی بول رہی ہوں, تبھی تو وہ غیبت ہے.
کسی میں کمی ہے، کسی کی برائی ہے، اور اس بات کو آپ اس کی اصلاح کے لیے اس کے منہ پر نہیں کہہ سکتے، تو آپ نے دوسرے سے کہہ کے غیبت کر لی، اور غیبت کبیرہ گناہوں میں سے آتی ہے، اور اس وقت تک معاف نہیں ہوتی جب تک کہ جس کی ہم نے غیبت کی ہے اس سے جا کے ہم نہ کہیں کہ دیکھیں میں نے آپ کی غیبت کی تھی، مجھے معاف کر دیں. یہ کہنا پڑتا ہے پھر معاف ہوگا، ورنہ قیامت کے دن روزے محشر میں ساری انسانیت کھڑی ہوگی اور میرے اور آپ کی غیبت کے گناہوں کو علم نشرہ کر دیا جائے گا، پھر کیا کریں گے؟ تو اگر کسی کی غیبت کی ہے تو اپنی دنیا میں معافی مانگ لیں اور اس سے پرہیز کریں. لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. یہ بدوی کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم مطیع ہو گئے، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اگر تم اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا. یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی لوگ سچے ہیں. دعا کریں کہ اللہ ہمارے اندر بھی ایسی صفات پیدا کر دے کہ ہم سچوں میں شامل ہو جائیں. اللہ ہمیں غیبت، مذاق اڑانے اور تانا دینے والوں میں شامل نہ کرے. اے نبی، ان مدیان ایمان سے کہو کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو؟ حالانکہ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی. اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو، اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے. واللہ بصیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو سب اس کی نگاہ میں ہے. ایک وقت آئے گا سب کا بدلہ چکا دیا جائے گا. سورت قاف مکی سورت ہے. عید کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. ساتویں منزل قرآن کی یہاں سے شروع ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید. بل عجیبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. قاف قرآن ہے، قرآن مجید، قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا. پھر منکرین کہتے ہیں یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے. جب مرنے کا احساس انسان کے اندر سے نکل جاتا ہے تو انسان کی زبان بھی گناہ کرتی ہے اور اس کے اعضاء بھی گناہ کرتے ہیں. حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے اور ہمارے پاس ایک کتاب میں ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے، بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آیا اسی وقت اسے صاف جھٹلا دیا، اسی وجہ سے کہ یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں. عقلی دلائل اور اخلاقی دلائل تو بڑے مضبوط ہیں مگر قرآن سننے کو راضی نہیں. اچھا تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا، اس میں کہیں کوئی رخنا نہیں ہے. اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے اور اس کے اندر ہر طرح کی خوش منظر نباتات اگا دیں. یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو. اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، پھر اس سے باغ اور غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کیے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ بر تہ لگتے ہیں. ہم نے پڑھا تھا کہ پھل جب پکتا ہے اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہیں اس کو آہستہ آہستہ بڑھاتے جاتے ہیں. یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا. اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں. مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا. ان سے پہلے نوح کی قوم، اصحاب الرس اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور ایکا والے اور تبا کی قوم کے لوگ بھی جھٹلائے جا چکے. ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور آخرکار میری وعید ان پر چسپاں ہو گئی. کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے؟ مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں. ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں. ہم اس کی رگے گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. نفس کے اندر جو وسوسہ آتا ہے، جو آنکھوں سے دیکھا بھی نہ جا سکے، جو عمل سے دیکھا بھی نہ جا سکے، اللہ اس کو جانتا ہے. جب وسوسہ دل میں آئے، جب کسی کی غیبت کرنے کا خیال آئے، کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور ہمارے اس براہ راست علم کے علاوہ دو کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز ثبت کر رہے ہیں، یعنی کہ رامن کاتبین جو ہمارے کندھوں پر موجود ہیں اور ہمارے ہر عمل کو لکھتے جاتے ہیں. کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو. پھر دیکھو وہ موت کی جان کنی حق لے کر آ پہنچی. یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا. لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو یاد رکھو، یعنی موت. پھر سور پھونکا گیا، یہ ہے وہ دن جس کا تجھے حساب دلایا جاتا تھا. ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا. اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا، ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا اور آج تیری نگاہ خوب تیز ہے. اس کے ساتھی نے عرض کیا جو میری سپردگی میں حاضر تھا، حکم دیا گیا پھینک دو جہنم میں ہر کٹے کافر کو جو برحق جو حق سے عناد برتتا تھا، خیر کو روکنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا، شک میں پڑا ہوا، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنا بیٹھا تھا. فالقیاہ فی العذاب الشدید، ڈال دو اسے سخت عذاب میں. اس کے ساتھی نے عرض کیا خداوند میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا، یعنی اس کا شیطان ساتھی، بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا. جواب میں ارشاد ہوا میرے حضور جھگڑا نہ کرو، میں تم کو پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا تھا. میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں. وہ دن جبکہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی حل مم مزید، کیا کچھ اور بھی ہے، کہے گی ڈالے جاؤ ڈالے جاؤ، اور جنت متقیوں کے قریب لے آئی جائے گی، کچھ بھی دور نہ ہوگی. ارشاد ہوگا یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور بڑی نگہداشت کرنے والا تھا، جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا، جو دل گرویدہ لیے ہوئے آیا تھا، یعنی ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل تھا. داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ، وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا، وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ بہت کچھ ان کے لیے ہے. ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھیں، اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا، پھر کیا وہ جائے پناہ کوئی پاتے ہیں؟ اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا جو توجہ سے بات کو سنے. یاد رکھیں کہ ایک دن مجھے اور آپ کو ان سب چیزوں کو چھوڑ کر چلے جانا ہے. ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا اور ہمیں کوئی تکان لاحق نہ ہوئی. پس اے نبی، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہیے طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے وقت، پھر اس کی تسبیح کیجئے اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی. جس دن لوگ آواز حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے اور وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا، ہم ہی زندگی بخشنے والے ہیں، ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری ہی طرف ان سب کو پلٹنا ہے. جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے، یہ حشر ہمارے لیے آسان ہے. جب بھی ہم زمین کی پیٹھ کے اوپر ہیں، ایک وقت آئے گا ہم زمین کے پیٹ میں چلے جائیں گے، اور پھر اللہ کی اجازت ہوگی تو سب دوبارہ سے زمین کے اوپر دوڑنا شروع کر دیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں، اور تمہارا کام ان سے جبرن بات منوانا نہیں. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بس تم اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کر دو جو میری تنبیہ سے ڈرے. جو ڈرتا ہے وہ اپنا عمل درست کر لیتا ہے، جو اپنی موت کو یاد رکھتا ہے اس کا فائدہ ہے. یہ ایک نظم ہے، اور یہ نظم ایسی ہے کہ جو ہم میں سے ہر ایک کو ہم جب بھی سنتے ہیں، آپ لوگوں نے کئی دفعہ سنی ہوگی، ہمیں اپنی موت یاد ضرور آتی ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے ایک کیفیت تاری ضرور رہتی ہے. اللہ کرے کہ ہمیں اپنی موت دن میں کئی مرتبہ یاد آئے تاکہ ہم اللہ کی نافرمانیوں سے بچ سکیں.
دنیا کے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو. دو دن کا یہ سفر ہے دنیا کے مسافر. جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی. مٹی میں سب سمائے، اس بات کو نہ بھولو، سب کا یہی حشر ہے دنیا کے مسافر. دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے دنیا کے مسافر یہ عالیشان بنگلے وہاں کام کے نہیں ہے مکمل میں سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں دو گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے دنیا کے مسافر دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے دنیا کے مسافر آنکھوں سے تو نے اپنی دیکھے ہیں کتنے جنازے ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے دنیا کے اے مسافر دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے دنیا کے اے مسافر
کوسچن ایئر کرنے کا ٹائم ہے آپ لوگ بیٹھ رہے ہیں کیا اللہ تعالیٰ گناہ کرنے والوں کو بھی پلٹنے کا موقع دیتا ہے جی ہاں کیا عبادت صرف نماز کے دوران جائے نماز پر ہوتی ہے جی نہیں 24/7 ہوتی ہے سورۃ مومن آیت 3 میں اللہ تعالیٰ کی پہلی دو صفات عربی میں تحریر کیجئے غافر الذنب اور قابل التوب ایک کبیرہ گناہوں کے معاف کرنے والا اور ایک صغیرہ گناہوں کے یوم الطلاق سے کیا مراد ہے ملاقات کا دن اللہ سے مانگنا طلب کرنا دعا ہے اور کسی اور سے اسی طرح طلب کرنا کیا ہے شرک سورۃ مومن آیت 61 میں رات بنانے کا کیا مقصد بیان کیا گیا جعل لکم اللیل لتسکنوا سورۃ حامیم سجدہ کا دوسرا نام سورۃ فصلت نزولاً کسے کہتے ہیں ابتدائی مہمان نوازی کو ما تشتہی انفسکم سے کیا مراد ہے جو کچھ تمہارے نفس خواہش کریں گے جو دنیا میں قربان کیا ہوگا استقامت سے کیا مراد ہے جم جانا سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ